أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ہم نے ابتدا میں علوم قرآن پر کلام کیا. قرآن اور فرقان, قرآن کے بڑے نام بتائے اور دیگر نام کا حوالہ دیا. یہ بھی بتایا کہ قرآن کریم کا موضوع دعوت اللہ ہے, اور قرآن کریم اللہ کی توحید العبادت المخلصہ ثابت کرتا ہے اور ہر طرح کا کفر اور شرک نفی کرتا ہے. شرک کی دو قسمیں بتائی, اعتقادی اور فعلی. فی العلم, فی الدعا, فی التصرف, فی العبادہ, یہ شرک اعتقادی ہے, اور رسوم اور توقعات کے بارے جو کیا جاتا ہے وہ فعلی ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہی اعمال ہے اور اعتقاد میں ہے تو فعلی ہے, اور اگر اعمال بھی ہے اور علوم بھی ہے اعتقاد بھی ہے تو یہ شرک اعتقادی ہے. اس بارے میں بہت اہم مہم کتابوں کا بھی ذکر کیا اور یہ بتایا کہ نزول قرآن کے وقت جو مشرکین تھے وہ چار طرح تھے. مشرکین بالکواکب, مشرکین بالجن, مشرکین بالملائک, اور مشرکین بالعباد الصالحین. اور اس کی کچھ تفصیل کی. یہ بھی بتایا کہ قرآن کریم کے نزول کے وقت جو ماحول تھا وہ ناسازگار تھا. اس ماحول کی وجہ سے پیغمبر مرسل کو کنارہ کش ہونا پڑتا تھا, اور آپ مکے سے شمال کی طرف کے غار میں, غار حرا, جبل حرا میں پناہ لیتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے. وہی سے نزول وحی ہوا ہے, اور 13 سال آپ نے وحی کے بعد مکہ میں گزارے, 10 سال کے لیے مدینہ گئے. 23 سال میں قرآن کریم مکمل ہوا ہے, اور 24,000 مرتبہ آپ کو وحی ہوئی. 6,666 کے علاوہ جو ہے وہ احادیث اور سنت کی وحی ہے. قرآن کو متلو اور اس کو غیر متلو یا جلی اور خفی کہتے ہیں. یہ بات بھی عرض کی تھی کہ شرک کی وجہ دو ہے, الجہل بالمصالح الشرعیہ اور التعدی عن الحد الشرعی فی التعظیم عن المحبہ. اور ابن قیم کی رثا اور ان کے شیخ ابن تیمیہ کی رد المناطقہ کے حوالے اس پر دیے. ایک موقع پر یہ بحث بھی کی گئی ہے کہ اہل حق اور اہل باطل کے درمیان معیار کیا ہے. اس میں تفسیر کی 4 قسمیں بتائی, بالآیات, بالاحادیث, بالاجتہاد یا بالفقہ, اور بالاجماع صحابہ. اور اس کے کچھ امثال اور اشباہ بھی عرض کیے. یہ بھی عرض کیا کہ قرآن کریم سمجھنے کے لیے کچھ قواعد ہیں, ان میں ایک سورت پر کلام کرتے وقت اس کا دعویٰ, غرض, موضوع, مقصد ایک ہی چیزیں بتایا جاتا ہے. دوسرا اس کا خلاصہ نکالا جاتا ہے, تیسرا اس کا ربط, چوتھا اس کے ادلہ کی تفصیل, اور پانچ اس کے امتیازات. لا بد للسورة أن نتكلم حولها بهؤلاء الوجوه الخمسة ليسهل على الطالب فهمه ودركه. قرآن کریم کی موجودہ ترتیب میں جو فرشی حسب الارشی ہے, پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے اور یہ نزول میں پانچویں نمبر پر ہے. سورہ فاتحہ کے بارے میں عرض کیا کہ ان کے دعویٰ یا تو الحمدللہ ہے بکیا دلہ اور تکبلا ہے یا تنابد و یا تنستعین ہے ما قبل تمہید اور ماں بعد تکمیل تنویر ہے جو چند چیزوں پر مشتمل ہے جیسے دعا اور تعین مسلک کو ذکر موافق اور ذکر مخالف ہدایت کے اقسام میرا تو طریقی سال المطلوب. اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر کچھ کلام کیا اور اس اسماء و صفات کا ذکر کیا قیامت میں قدر تفصیل کی اور تعبد اور استعانت کے انواع بتائے کہ معفوق الاسباب استعانت صرف اللہ سے ہے اور ما تحت الاسباب استعانت حقیقت میں استعانت ہی نہیں ہے وہ دنیا کا معاملہ اور آپس کا لین دین ہے. اہلیان باطل اختلاف پیدا کرتے ہیں ان کا کام تلبیس ہے اس طرح وہ اپنا کام چلاتے ہیں. مسئلہ بالکل واضح ہے ادلہ اور معتقدات کی روشنی میں. فاتحہ کے متعلق یہ بھی کہا گیا کہ یہ تعارف الوہیت ہے اللہ تعالیٰ کے دس اسماء اس میں موجود ہیں پانچ ظاہراً پانچ مزمران لفظ اللہ لفظ رب لفظ رحمان لفظ رحیم لفظ مالک یہ ظاہراً ہے اور ایاک نعبد و لئنک معبود و ایاک نستعین لئنک مستعان اهدنا لئنک هادی انعمت علیہم لئنک منعم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین لئنک مدل یہ پانچ مزمران تقسیم علوم میں بھی دس علوم بتایا یہاں تک کہ فقہ و جہاد بھی اس میں موجود ہے. قرآن میں تو بھی تفصیل ہے اور الگ تحقیق فاتحہ میں بھی ہے. ایاک نعبد میں تفقہ ہے اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین مخالفین کے خلاف نبرد آزما ہونا اسی کو جہاد کہتے ہیں. اعلی تفصیل الگ تفصیل شرعی والبحث الفقہی. فاتحہ میں متنوع علوم تھے ان کی طرف اشارات کیے گئے اور ان کے احکام سے صلات بھی بتا دیے کہ الگ تحقیق جمہور کے نزدیک کسی قسم کی نماز میں بھی مقتدی کو امام کے پیچھے فاتحہ یا قرآن کا کوئی حصہ نہیں پڑھنا اور یہ قرآن کریم اور احادیث اور اجماع کا مسئلہ معلوم ہو رہا ہے. آمین قرآن نہیں ہے لیکن سنت سے اخیر فاتحہ میں کہنا اور صحیح بات یہ ہے کہ آمین آہستہ کہنا یہ زور سے پڑھنے سے بہتر ہے. سفیان و شعبہ کی احادیث کی طرف اشارات کیے. سورہ بقرہ اور فاتحہ کے درمیان کچھ روابط بتائے اور یہ بھی عرض کیا کہ جو چیزیں وہاں مجمل تھی جیسے لفظ اللہ اس کی طرف اشارہ حروف مقطعات میں کیا گیا تو کچھ چیزیں جن کا نہ جاننا کمال ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا تمہا اس طرح حروف مقطعات کا اصل وضع حقیقت یہ ہے کہ معانی و مصادیق کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ اختبار و امتحان کے لیے ہے. وہاں جو ہدایت طلب کی گئی یہاں پر میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ وہاں جو ہدایت مانگی گئی وہاں کہا گیا ہدل للمتقین وہاں جن کو منعم علیہم کہا گیا ان کو یہاں مومنون کہا گیا موقنون کہا گیا منفقون کہا گیا محتدون کہا گیا مفلحون کہا گیا مضمون بطرف کی رہا. اور وہاں دو ناکارہ لوگوں سے پناہ مانگی گئی مغضوبین و ضالین سے یا دو بندے پھر کے ذکر ہوئے ایک کافرین کا دو آیات میں دوسرا منافقین کا ایک رکوع میں دس نشانیاں دو مثال بیان کروا فاتحہ کا دعویٰ ایاک نعبد و ایاک نستعین اور بقرہ کے اندر بھی دعویٰ العبادت المخلصہ للہ وحدہ ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم دوبارہ ہے الہکم الہ واحد سہ بارہ ہے اللہ لا الہ الا ہو الحي القيوم، وچوتھی مرتبہ ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. بقرہ کے اندر ابتدائی سوالات میں توحید کا مسئلہ ہے، ایمان بالکتاب، ایمان بالآخرت کا قیام ہے، اور تہذیب الاخلاق کا مرحلہ ہے کہ موحد کے اخلاق اچھے ہو، روشن ہو، زرین ہو، تاکہ دین بیان کرنے میں اور آگے بڑھانے میں آسانی رہے. تو چھ آیت سے رسالت کا مسئلہ ہے، سات ہی شبہات ذکر ہوئے، ان کے جوابات دیے. یہ رسول کیسے ہیں؟ ان کو تو اہل کتاب نہیں مانتے. جواب: نبذوا کتاب اللہ وراء ظہورہم، اس بارے میں انہوں نے اپنی کتاب پیچھے ہٹ کی. اب وہ تو علماء ہے، جواب کا انہم لا یعلمون، اس بارے میں وہ جاہل ہے. تو ہم کیسے ہیں؟ داؤد و سلیمان جادوگروں کا ذکر کرتے ہیں، ہرگز نہیں، وہ اللہ کے پاک پیغمبر تھے. جادو کا الزام کفار کی طرف سے تھا، ساحر و جادوگر نے اپنے سحر و جادو کو پروان چڑھانے کے لیے اللہ کے پاک نبیوں کو کہنا شروع کیا. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. یہ پیغمبر کیوں ہے؟ ایک موہول الفاظ بولتے ہیں، جواب منع کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. یہ پیغمبر عجیب ہے، کبھی کہتے ہیں ادھر پڑھو، کبھی کہتے ہیں ادھر پڑھو. ما ننسخ من آیت او ننسها، میں اللہ کے حکم کا منقاد ہوں. اللہ کی وحی آئی تو بیت المقدس کی طرف پڑی گئی، وحی آئی تو دوبارہ کے قبلہ بحال ہوا. وہ بھی ایک طرف ہے، یہ بھی ایک طرف ہے، دونوں نمازیں صحیح ہے، دونوں صحیح ہے. وللہ المشرق والمغرب، یہدی من یشاء الی صلاۃ المستقیم، اینما تولوا فثم وجه اللہ. یہ پیغمبر کیوں پر ہے؟ بیت اللہ اور مکہ سے نکالے گئے، جواب یہ ظالمان مکہ تب کی بدب لیے. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، بہترین قوم تو بنی اسرائیل ہے جب وہ مطیع ہے، یا بنی اسرائیل اسکن، اور جب ناکار ہوگا تو لعنتی ہوگا. یہ نبی اشرف زمان پہچانے نہیں جاتے، غلط در غلط، در غلط، دجل در دجل. یہ پیغمبر اتنے معروف ہے کہ تمام انبیاء نے ان کے آگے خوشخبری دی. ابراہیم علیہ السلام نے تو خاص کعبے کے لیے امام مانگا تھا، ربنا وباسیہم رسولا منہم. اس کا مزداد سوائے نبی آخر الزمان کے کوئی اور ہے ہی نہیں. یہ پیغمبر کیسے ہیں؟ ملت ابراہیمی کے خلاف کرتا ہے جواب، یہ ملت ابراہیمی کا سخت پابند ہے. امیہ رب و ملت ابراہیم الا من سفع نفسہ، اور اس میں بہت تفصیل فرمائی گئی، تحویل کعبہ تک آیا. یہ نبی کیسے ہیں؟ اپنے ساتھیوں کو میدان میں لے جا کے کٹوا کے آتا ہے، جواب لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. نبی ہے تو اتنی پریشانی کیوں ہے؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. یہ صفا مروہ میں صحیح کرتے ہیں، عبادت سمجھتے، حالانکہ یہ بنی قدیم کے بت ہے. جواب ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اور بت بنی قدیم نے رکھے تھے وہ ہٹا لیے گئے، اس طرح تو مشرکین نے بت کعبہ میں بھی رکھے تھے، وہ ہٹا لیے گئے. کعبہ کی عظمت، تقدس بحاظ. یہ پیغمبر اتنے عزل و بینات کے ہیں تو اہل کتاب کیوں نہیں مانتے؟ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس اولئك لهم اللاعنون. ان تو خدا کی فرشتوں کی سب کی لعنت ہے، یہ اہل کتاب چور ہے، بددیانت ہے. لوگ گندم چوری کرتے ہیں، کپڑا چوری کرتے ہیں، آج کل موبائل چوری کرتے ہیں، یہ مسائل چوری کرتے ہیں، سنت دباتے ہیں، آداب دین نہیں بتاتے، عقائد کی روشنی نہیں دیتے، یہ دین کے چور ہیں. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات، اس لیے ان کی مذمت کفار سے پہلے کی. اور 76 آیات میں تقریباً رسالت بما دخل شبہات کے بیان ہوا. 177 سے مجاہد کی تربیت شروع ہوئی. 10 اوصاف ذکر کیے, 5 اعتقادی, 5 عملی, اور فرمایا اولئک الذین صدقوا اولئک المتقون. شروع سے ملا لیا منافق کو 10 نشانیوں میں کہا تھا بما یکذبون جھوٹ بولتے, تو مجاہد کو کہا اولئک الذین صدقوا. اور قرآن کا مقصد بتایا تھا حجل المتقین, تو ان کے لیے کہا اولئک هم المتقون. یہ صحیح معنوں میں دین پر چلنے والے اور قرآن کو آگے بڑھانے والے, یہ مجاہد کی تربیت ہے. جہاد فرض ہے تو وہ تربیت بھی فرض ہے, جہاد سنت ہے تو تربیت یعنی بھی سنت. علماء کہتے فرض اس وقت ہو جب محاذ پر کافی نہ ہو, اور فرض میں پھر بیوی خالم سے نہیں پوچھے گی, غلام آقا سے نہیں پوچھے گا, بیٹا باپ سے نہیں پوچھے گا. عام حالات میں بخاری کے کتاب الجہاد میں باب قائم کیا, باب الجہاد بإذن الأبوين, یہ بات ہے کہ ماں باپ کی اجازت سے جہاد ہونا چاہیے. ہمارے زمانے کے ماں باپ بالکل جو حالات ہے, وہ نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دیتے, وہ اولاد کو داڑھی منڈانے کا بھی کہتے ہیں, لڑکی کو دوپٹہ اتارنے کا کہتے ہیں. فساد اور کفار ماں باپ, فساد ہونا فی دنیا معروف ہے, ولا تطیع ہونا, دینی اطاعت ان کی منع. لہذا اس وقت استاذ اور مفتی کا فتویٰ کافی ہے ماں باپ کی اجازت کے دین تقریباً نہ ہونے کے برابر, بوجہ ان کے جہل اور دین سے نواقف ہونے. المدخل ابن الحاج المالکی, التحریر والتحبیر لابن امیر بادشاہ, تیسیر التحریر لمحمد امین بخاری, یہ آپ کے علم کلام کی بنیادی کتاب ہے. جو مسئلہ فقہ میں نہ ہو وہ وہاں ملے گا. مثلا فقہ میں یہ نہیں لکھا ہے کہ بچے کے کان میں اذان کیسے دے, یہ وہاں لکھا ہوا ہے, علم کلام وہاں سے لینا پڑے گا. فقہ میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ خطبہ نکاح پہلے ہو یا کلام پہلے ہو, ایجاب قبول پہلے ہو, یہ مسئلہ علم کلام سے لینا پڑے گا. فقہ میں یہ بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ یہودی کو مسلمان کرنے کا کیا طریقہ ہے, اور عیسائی کا کیا طریقہ ہے, قادیانی کا کیا ہے, ہندو سکھ کا کیا ہے, صحیح سے طریقہ ہی نہیں ہے. اس لیے کہ آپ نے علم کلام کی طرف ٹھیک ٹھیک کیے, علم کلام سے بے خبر ہو رہا ہے. شرح المواقف میں, مقاصد میں, عقائد میں, نبراس میں, اصول فخری میں, تحریر الاصول میں, مسامرہ میں, یہ تمام تفصیلی مسائل موجود ہیں. جس مسئلے کو علم کلام میں مفصل ذکر کیا ہے, شاہ الرشاد کے خطرت اہل کو کہا اور آج سب فقہ نے چھوڑ دیا, چلو وہاں دے. ان کو کیا پتا ہے کہ جلدی مولوی ہونے کے لیے 4-5 سال والے طالب علم آئے, ان کا تو یہ خیال تھا کہ یہ دین ہوگا مرتے دور تک پڑے, یقیناً پہنچیں گے. وہ خود باہمت کے اور باہمتوں کے لیے لکھا تھا, انہیں بے ہمت اور دین کے ساتھ خیانت کرنے والوں کا علم نہیں تھا, دین کے ساتھ سجا کرنے والوں. مجھے جب کبھی کہتے کہ فلاں مسئلہ کس کتاب میں ہے, تو میں اس کی شکل کو دیکھتا ہوں, اس کی شکل کو دیکھتا ہوں, سوال کو دیکھتا ہوں. یہ تو وہ شخص پوچھتا ہے کہ جس نے فقہ و کلام سارا دیکھا ہو, تو تم تو شراکائے ہو جاتے قبر تک پڑھ کر, استاذ اور منتظمین کا کتنا بڑا احسان ہے, رنجیت سنگھ سے بڑا احسان ہے. جہاں سے علم کلام شروع ہوتا ہے وہاں اسٹاپ کر دیے کہ آگے پڑھنے ہی فیل اللہ المشتقہ. بہرحال سر جدا کر اسپن یاری کے مارا یا رجوع, اور اس کا پوتا کر دو ورنہ درد سر بھی سیارے ہو, تم کم زخم مل گئے, تن ہم دار جاو شد اور تم بک جا کجا لے, آپ سارا جسم زخمی ہے, روئی ہو مرہم کہاں کہاں رکھیں گے. حدیث پڑھیں گے تو نہ طالب سمجھے گا نہ استاد سمجھے گا, سخت کرے گا سخت. یہ تو ہمارے بزرگ ان احادیث کا جاتے تھے جس پہ کلام ہو چکا ہوتا. بخاری ثانی مسلم ثانی کا پتہ کرو کہتے یہ تو ایسے ہی پڑھتے ایسے ہی کیا پڑھتے یا وہی نہیں یا حدیث رسول نہیں. نسائی اور نسائی نسائی کی شرح عرب عالم نے لکھی 43 جلدوں میں. میں نے اکثر علوم کے مدرسین کو جمع کیا اور وہ دکھایا. میں نے کہا فتح البانی بخاری کی 14 جلدوں میں اور کرمانی 12 میں ہے, عمدۃ القاری 16-17 میں ہے اور جز المسالک 24 میں ہے. لیکن میں نے کہا یہ نسائی کو دیکھو, آپ تو کہتے ہیں نسائی اور 45 جلدوں میں شرح ہے. حرم شریف میں میرے پیچھے ایک عرب بیٹھا ہوا تھا, نماز کے بعد ان لوگوں کو دنوں میں مجھ سے ہاتھ ملانے آ گیا. مجھے کہتے میں نے نسائی کی شرح لکھی ہے, آپ نے دیکھی؟ میں نے دیکھی. کہاں سے لی؟ میں نے کہا مکتب تو رشت سے منگوائی اور آپ کو 1200 ریال کا. تو میں ہر روز سوچتا تھا کہ پیش کروں گا, لیکن آپ کا وہ بہت اتنی ہے کہ عرب و عجب سب بڑھتے ہیں. میں کتاب دینے کے لیے تو خوش ہونا چاہیے ہمیں. تو مجھے کہا حرم شریف ہے, کعبہ معلیٰ سامنے, آپ بھی اللہ کے لیے آئے میں بھی اللہ کے لیے آئے, اس کا حدیہ پیش کرتا ہوں. 1500 ریال زبردست مجھے کہا کعبے کے خاطر قبول کر. مجھے کہا دونوں سٹور بھیج دوں گا آپ کو, آپ کی اطلاع اور تباخر سے مجھے علم ہوا ہے. مجھ سے پوچھو کتاب دیکھ لی؟ میں نے کہا دیکھ لی. کیسی ہے؟ میں نے کہا حنبلی شخص کا گئی تحریر ہوگی جو آپ کی. چپ ہو گئے وہ. میں نے کہا آپ نے معرف سنن کا رد کرتے ہوئے آپ نے محاتمہ بین معرف سنن و تحفت الاحوزی یہاں مکہ کے دکتور کی دو جلدیں نہیں دی, اس نے اس کو ثابت کیا ہے کہ معارف سنن علام الحاج اہل سنہ و طریق المحدثین ہے. واما تحفت الاحوزی فلیس بکتاب الدین بل فیہ عصبیت کاملہ. آپ اس کو ترجیح دے رہے ہیں معرف سنن کو پیچھے ہٹا رہے, اسی طرح علام سنن اور ہر چون میں لگے تھے. تو شیخ ماشاء اللہ خوب تیز مطالعہ ہے. میں نے کہا میں 43 جلد رات کو دیکھی تب سے رہا ہوں الحمدللہ. یہ تو ہمارا کارنامہ نہیں, ہمارا فرائض ہے, ہمارا منصب ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے پیدا کیا اور یہ ہمارے لیے آسان فرمایا. لا الہ الا اللہ. بہرحال چونکہ سورہ فاتحہ مسائل سورہ بقرہ سورہ فاتحہ تعارف الوہیت میں ہے, جب آپ سے کوئی شاعر سوال کرے نا کہ سورہ فاتحہ کیا چیز ہے تو آپ کہیں گے اللہ جل جلالہ کی خدائی کا تعارف ہے. سب سے بڑا مسئلہ پہلا مسئلہ تو خدا کا ہے اور اس میں 10 اسماء الہی ذکر ہے, 5 ظاہران 5 مزمران بالتفصیل. اور جب بقرہ کا پوچھا جائے تو آپ کہیں گے یہ مسائل سمانی ہے جو متفر ہے. اور سورت کا دعویٰ وہی ہے العبادت المخلص للہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم فالہکم الہ واحد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لله ما في السماوات وما في الارض. سورة ابتدائی سوایات توحید اور تہذیب الاخلاق, ایمان, صداقت الکتاب, ایمان بالآخرت پر بیان پر مشتمل ہے. اور دوسرا مرحلہ 76 آیات میں رسالت ہے لیکن شبہات کا رد ہے. 177 سے جہاد فی سبیل اللہ کا پہلا مرحلہ تربیت ہے. جہاد کے 3 مرحلے ہوتے ہیں, 4 نہیں ہو سکتے, 3 ہی ہوں گے. جو شخص کتاب الجہاد لکھے آپ اسے اٹھا کے اس طرح دیکھ لیں. پہلا مرحلہ مجاہد فوجی سپاہی کی ٹریننگ, سورت البقرہ میں کل آیت پڑھی تھی لے سل بہان تو مشرق کل مغرب والا کن بلکہ منا منا بلّہ سے لا کر رہا ہے پانچ متقدات پانچ عملیات. دوسرا مرحلہ جہاد کا ہے جنگ چھڑ جانا للقتال. دو ابتدائی جنگیں بدر اور احد آل عمران میں لڑا دی گئی اور دکھا دیا کہ جس مجاہد کی تربیت بقرہ میں کی گئی وہ کامیاب لڑ سکتا ہے. اور تیسرا مرحلہ انفال اور توبہ میں ہے. خطوحات کی صورت میں غنائم قائد شہریت سے تقسیم ہو تاکہ مجاہدین مال پر لڑے رہے, اور شکست کی صورت میں دشمن کے چال چلن سے کیسے بچیں گے. سورہ توبہ, یہ تین مرحلے ہیں جہاد. المرحلۃ الاولی للتربیہ والتدریب اے التمرین, والثانیہ فعل الجہاد, والثالثہ تقسیم الغنائم ان فتح وكيف يحزن او يهرب ان لم يصب. فتنہ ہونے کی صورت میں کیا کیا صورت ہے تکلیف پیش آ سکتی. صورت کا یہ تیس مرحلہ جہاد کا اس میں مسائل فرعیہ احکام بھی موجود ہے. چار قاعدے ذکر کیے ہیں تدبیر المنظم کے, گھر کی اسلام ملک بنانے کے لیے. پہلا قاعدہ کتب علیکم القصاص و فی القتلی, مقتولوں کے لیے بدلہ لینا ہوگا قاتل سے. دوسرا مرحلہ اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا للوصیہ, مال کی تقسیم قاعدے شریعہ سے, جان محفوظ مال محفوظ. تیسرا مرحلہ افسران اور ملک کے باثر لوگ تکلیف گزارنے سیکھے, تحمل مشقت کر لے, کتب علیکم السیاح. چوتھا مرحلہ ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام, رشوت وغیرہ کے ذریعے غلط کام نہ کیا. اور افسران کو رشوت دینا ایسا ناجائز جس طرح کنویں کے اندر پانی باہر سے آپ ڈالنے لگے. جب کنویں سے پانی جائے تو کنواں آباد ہوتا ہے, اور جب باہر سے کنویں میں آئے تو کنواں ویران ہو جاتا ہے. تجلو بھی آئے لگے ہوتا ہے. اور پھر چھتیس سبھی مسائل بیان کروائے گئے. سورت کا آخری مرحلہ انفاق ہے. وَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ. کافر ظالم ہے, تم خرچ کرو, اگر ظالم کامیاب ہوا اور تم نے خرچ نہیں کیا تو آپ کا سارا مال گرد جائیداد چلی جائے گی. قیامت کا دن آنے والا ہے, انفاق فی سبیل اللہ کا عمل ہے. مال خرچ کرنا سب سے مشکل کام. اس لیے پہلے فرمایا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم, ہمارا مال خرچ کرو. تم فرمایا وجعلکم مستخلفین فیہ, تمہیں چند دن کے لیے دیا گیا ہے, ہمیشہ کے لیے تو ہے نہیں تو دے ہی دو. پھر فرمایا چلو تمہارا صحیح قرض دے دو, نہیں یہ کر دوں گا قرض حسنا. یہ جو دیواروں کے ساتھ ٹیپ لگائے ہوئے خادمین, یہ تفصیلی نشست کے پیچھے کھڑے رہے دیکھتے رہے. جب ادھر شروع نہیں ہوا اور بعد بعد اٹھنے لگے, اگر یہ اٹھے تو ان کو دوبارہ بیٹھنے نہ دیں, گیٹ کے اندر نہ آنے دیں. صرف دیواروں کے ساتھ ٹیپ لگانے سے کام نہیں چلے گا, کچھ کام تمہیں کرنا ہوگا. تمہیں پیچھے مڑ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں، اپنی گردن انسان کی رکھو، اونٹ کا بچہ نہ بنو، میری ذمہ داری ہے، مجھے نظر آتا ہے تو میں اپنا عالی مضمون چھوڑ کر انتظامی باتیں شروع کرتا ہوں، میری مجبوری ہے، آپ کا اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑی پیدا کیا، آپ کو کیا ضرورت سے کہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ تو عبداللہ زہرانی آئے تھا مدینہ منورہ سے، پاکستان کے مدارس لے کر آئے، یہ جتنے عرب سے مبعوث علماء ہیں، مولانا شرمی شاہ، مولوی زید اور یہ مولوی سلیم شاہ اور فلاں فلاں جتنے بھی قاری خاصم موسم، وہ دیکھ رہا ہے ایک دم، یہاں ہمارے یہاں قیام تھا، مجھے کہا ایک دن کے چلے مدرسے دیکھے، تو مدرسے میں جب ہم جاتے دیکھتے وہاں درس ہو رہا ہوتا ہے تو شراب کی عادت شریف آئے کہ ہم کہیں پیچھے گردن موڑنے لگے، تو طالب علم سارے باہر دیکھنے لگے مہمان آئے، تو وہ مجھے ایک طرح سے کہہ رہے ہیں شیخ میں یم نو منا، ان کو کون سنبھالے، استاد بیٹھے ہوئے سبق ہو رہا ہے باہر دیکھ رہا ہے، استاد کا درس اتنا کمزور ہے، کس چیز کا استاد ہے؟ چنانچہ جب ہم مدینہ منورہ رہے تو مجھے کہا چلو جامعہ اسلامیہ، جامعہ اسلامیہ مجھے لے گئے اور کئی ساتھیوں کو، یقین کرو دراصل کے بیچ میں لے گئے، جیسے بیچ لڑکے ادھر بھی بیٹھ رہے بینچ پہ، ادھر سب استاد کو دیکھ رہے، تصور ہی نہیں ہے کہ کون آیا کون گیا، مجھے کہا ہاں اولا طلاب الدین، یہ دینی طلبا ہے، میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں یہ تو ہے، اور وہ ہمارے اگر اونٹ کے بچے ہم نے گھیرے ہوئے، اونٹ کا بچہ کبھی یوں مڑ جائے گا، کبھی یوں مڑ جائے گا، کبھی یوں مڑ جائے گا، لوگ بنتے ہیں اصلاح سے، تو ساتھ کہو کہ یہ کام ٹھیک نہیں، بس جو شریف تہذیب والے وہ سمجھ گئے کہ ہماری علمی کمزوری ہے، انشاءاللہ کہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور جو بدذات اور بدنسل ہے تو وہ نبی سے نہیں بنے تو یہاں کیا بنے گا، وہ تو جس جو کوٹھی ہو اسے آنند کرو، جس گدا خانے سے آئے اسی گدا خانے میں واپس جائے، تو اچھا اخلاق بہترین تہذیب قبول کر اس کو اپناؤ، وہ آپ کے لیے ہے، شیرین زندگی آپ کی بنے گی، انفاق فی سبیل اللہ میں پہلا مرحلہ اللہ نے یہ بیان کیا کہ میرا مال ہے میرے حکم پر دے دو، دوسرا مرحلہ یہ بیان کیا کہ تمہارا ہے مگر چند دن کے لیے، تیسرا مرحلہ یہ بیان کیا سورہ حدید میں امی یقرض اللہ قرض الحسنہ، جو قرض دے تو خوب بڑھا کے دوں گا، تینوں وہ چوتھا مرحلہ وللہ میراث السماوات والارض، نہیں دو گے مر جاؤ گے ویسے ہی رہ جائیں، اپنے زندگی میں خیرات و حسنات کرو کم از کم آخرت بن جائے، جو بہت بڑا کام ہے، انفاق فی سبیل اللہ کے بعد مثل ما ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ آیات پر اخیر تک آیت مداینہ تک یہ تنظیم اور آداب کے مسائل ہیں، تنظیم اور آداب، کوئی بھی دنیا کی جماعت بغیر اخراجات کے نہیں چلتی، کسی بھی نظام کے لیے دنیا کے مال و دولت درکار ہے، ہم سے خرچ کرنا پڑے گا، مما کسبتم و مما اخرجت اخرجنا لکم من الارض اخرجت لکم الارض، کسب کے دو ذریعے بتائے، ایک تجارت اور دوسری زراعت، جیسے دو اصل المال ہے سونا اور چاندی، تقدیر اصل ہے، یقین تک تفصیل آئی ہے خرید فروخت کی، اس کے لیے بہت بڑی ادائی کی، سود اسے سختی سے منع کیا اور فرمایا وَإِلَّا تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو ابلیس ہو سکتا ہے. تو اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کا اعلان کر, انتہائی وعید شدید. ایک حدیث ہے کہ سود کا ایک روپیہ لینا 36 مرتبہ زنا کے برابر ہے, اور روح المانی میں ایک روایت ہے کہ سود کا ایک روپیہ لینا جیسے اپنی حقیقی ماں کے ساتھ بیت اللہ میں 70 مرتبہ زنا کر. سود خور اتنا ظالم لایا کہ کھڑا نہیں ہو سکے الا کما ہے تحب تو شیطان من المس, جیسے کوئی جنی ہو جس کو جن لگ چکے ہو پیران کرا رہی, ایسے جو دیوانہ وار ہوگا ادھر گرے گا ادھر گرے گا. ایک عرصہ دراز سے علماء فکر مند تھے کہ کوئی ایسا نظام تجویز کیا جائے تو لوگ سود سے بھی بچے اور مال کا بھی کوئی تحفظ ہو جائے. اس سلسلے میں حضرت بنوری کی موجودگی میں مفتی محمود کے سامنے, مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں پاک و ہند کے علماء نے مختلف کوششیں کی, لیکن کام بہت مشکل ہے. حال ہی میں اہل حق سے زبان ہے ایک اور کاروباری پکنک سیٹ کیا ہے اور کہا گیا کہ یہ اسلامی بینکاری ہے, یہ بڑی اچھی کوشش تھی اور بہت عمدہ عنوان تھا اور بندوں کی دینی اور دنیوی شدید ضرورت تھی, لیکن راسخ علماء پاکستان کے 400 کے قریب فقہا اور مفتیین انہوں نے بغور اس کا مطالعہ کیا. اس سلسلے میں تمام دستاویزات دیکھے گئے اور ادھر سے لکھت کی کتابیں بھی دیکھی گئی, بینک کی تحریر بھی دیکھی گئی, اسٹیٹ بینک کا اجازت نامہ بھی پڑھا گیا, ڈونروں کے ساتھ برتاؤ کا بھی اندازہ لگایا گیا. تو مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, بڑے افسوس کے ساتھ, یہ بہت رنج اور صدمے کی صدی ہے جس میں اہل حق علماء اتنے بڑے ہدف پر مختلف رائے ہو گئے اور ہمیں اور ہمارے قابل اعتماد کو کہا اور مفتیوں کو یہ نظر آیا کہ چیز وہی ہے صرف نام اسلام کا. اس طرح لحسن میں میں نے 10 قسطیں نکالی. میں بہت پریشان تھا کیونکہ میں تو چھوٹا مولوی ہوں اور کون سنتا ہے کہانی میری اور پھر وہ بھی زبانی میری, اور دوسری طرف بڑے عالمی اور بین الاقوامی شخصیات ہے اور ان کی معیشت اور اقتصادیات میں معلومات بھی زیادہ ہے اور انہیں کا در سطح اور استاقہ مشہور ہے اور ہمارے بھی محترم مکرم ہے. تو میرے دل میں اللہ نے ایک بات ڈالی اور وہ یہ کہ صدر الوفاق مولانا موصوف ان کے استاد ہے, تندلی شریف ان سے پڑھی اور اب تک ان کو استاد اعظم کہتے ہیں. تو میں نے مولانا سے جا کے گفتگو کی کہ آپ کو شیخ الاسلام کا جانشین کہا جاتا ہے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے دینی اصطلاحات مسخ ہو رہی ہے اور ربائے محض سود محض کو اسلامی بینکنگ کہا جا رہا ہے, اس کا ماخوذ کون ہو؟ مولانا نے مجھے کہا کہ مسائل تو بہت ہیں, اور کبھی مجھے کہا کہ میرے علاوہ اور لوگ بھی ہیں, اور کبھی ارشاد فرمایا کہ میں تو بہت ہی کمزور ہوں اور عاجز ہوں, میرا کون سنے گا, اور ایسا اور ایسا. سال 2 تک میرا آنا جانا رہا ہے, پیوست رہے شجر سے امیدی بہار رکھ, دوسری طرف ایشیا کا مقتدر ادارہ جامع اسلامیہ بنوری ٹاؤن، وہاں قدر میری چلتی دار الافتاء میں خاص کر، وہاں جو مفتی فقہا اعتماد کرتے تھے ان کو میں نے کہا تو فقہی جائزہ لینا شروع کرو، یک دم مشکل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ حضرت مولانا عبد المجید اور ان کے رفقا کو جنت عطا فرمائے. انہوں نے سور حاصل میں تعلیم کیا اور فقہی تبحر کے ساتھ جائزہ لیا، اور وقت آنے پر ایک نمائندہ کتاب لکھی. اس دوران حضرت مولانا ہندوستان کو شریف لے گئے، وہاں ان کے دیوبند کے ساتھی تھے مولوی عبد الماجد جونپوری، انہوں نے ان کو کہا کہ آپ پاکستان میں ہیں، آپ کے لوگ شیخ الاسلام کا جانشین کے تھے، وفاق جیسے ادارے کے صدر صدور ہیں، اور ان اسلامی بینک والوں کے بھی آپ استاد اور شیخ ہیں، تو آپ نہیں سمجھا سکتے کہ اس میں اسلام نہیں ہے، میرا سود ہے، اور آپ کے پاکستان میں کوئی عالم نہیں ہے جو اس کو سمجھے. مولانا نے ان کو کہا ایک میرا ساتھی ہے گلشن میں، وہ بہت وقت سے غمگین ہے پریشان ہے، تو اس کی باتیں سن لو نا کیا کہتا ہے. مولانا جب وہاں سے تشریف لائے مجھے فوراً فون کر کے پہنچ جاؤ. میں جب گیا تو ہندوستان سے کچھ تحریرات لائے تھے، جدید سے کا اور قدیم سے خطہ قابل، اس بینک کو اسلامی کہنے والوں کو کہا تھا کہ ایک جدید شفا بنا رہا ہے، جدید اسلامی اصطلاحات نکال رہا ہے، کبھی بھی نکالے جدید اور قدیم فقہ کا تقابل. میں نے وہ سب دیکھا، دیکھنے کے بعد مولانا سے عرض کیا کہ آپ صدر الوفاق کی حیثیت سے پاکستان کے معتمد دار الافتاء کے نام لکھیں، کہ یہ جو موجودہ دور میں ایک لہر چلی ہے اسلامی بینکاری کی، دار الافتاء کے اندر قرآن و سنت، اجماع امت، فقہاء اربعہ اور خاص کر سے قرآنفی کے نقطۂ نظر سے اس کا جائزہ لو کہ اس میں کتنا صدر ہے. آپ حیرت کریں گے کہ 40 دار الافتاء کا جواب آیا ہے بمعنی 10 حقوں کا، اور انہوں نے لکھ دیا ہے کہ اس میں کسی قسم کی اسلامی بینکاری میں اسلام نہیں ہے. اس میں ہم بھی شریک تھے، ہم نے بھی لکھا کہ نہیں یہ زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اس کو اسلام سمجھ کے لوگ جا رہے ہیں جبکہ اسلام نہیں ہے، اور دوسروں کو حرام سمجھ کے جائیں گے تو وہ تو گناہ سے توبہ کی جائے گی لیکن ثواب سے تو کوئی توبہ نہیں کرتا. کیونکہ اب ہمارا ایڈیشن نکل چکا ہے نان نہاد اسلامی بینکاری، فتاوی، تحقیق، تفصیل، تحریرات کی روشنی میں وہ آپ حاصل کرے اور اسے آرام تسلی سے پڑھے. میں صرف دو باتیں آپ کو اس وقت عرض کرتا ہوں، اس کو بھولے نہیں، اور بڑے سے بڑے دنیا کے بینکر نے اس کے سامنے ہتھیار ڈالا. پہلا نقطہ یہ یاد رکھو کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، بیع کی تمام قسمیں تحت الجواز جائز ہیں، اور سود بما انواع و اقسام کے یہاں تک کہ شبہ ربا بھی ربا ہے فقہا کہتے ہیں. سود اور خرید و فروخت دو مستقل نظام ہیں، ان کے درمیان حل مل پیدا کرنا یہ کفار کا طریقہ تھا. قالوا انما البيع مثل الربا، وہ کہتے تھے کہ یہ سود بھی ربائی کی طرح ہے یا ربا بھی سودی ہے. احل اللہ البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. ان باتوں کو مختصر سا سمجھنے کے بعد یاد رکھے کہ تمام بینک اسٹیٹ بینک کے نیچے ہیں، اور اسٹیٹ بینک امور ربا ہے، تمام سود کا گنجینا اور تمام سود کا خزانہ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک ہے، اور وہ عالمی منڈی کا ممبر ہے، اور پورے عالم کے اندر سود ہی سود ہے، تو بینک کے روایت سے قطعاً کوئی چیز اسلامی نہیں ہو سکتی. مثلاً اسٹیٹ بینک نے ان کو کہا ہے کہ آپ لوگ اسلامی بینکاری کر سکتے ہیں، مگر کرے کہاں، لوگوں سے پیسے لے کے بینک میں داخل کرتے ہیں، بینک جس طرح اور رکن پر سود لاتا ہے ان پر بھی 6.5% آج کل آ رہا ہے. 2.5% یہ دونوں کو دیتے ہیں، کسی کو 1.5%، کسی کو 1%، کسی کو 2%، اور 4% خود لیتے ہیں اور دنیا کے خزانے لپیٹ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آخرت برحق ہے، وہاں ذرے ذرے کا حساب ہوگا. اس لیے ہمارے لیے یہ بات بہت آسان ہے اور بڑی سچائی سے ہم یہ بات جانتے ہیں کہ نام نہاد اسلامی دینداری میں اسلام کا 100% بھی موجود نہیں. زیادہ سے زیادہ یہ بات سامنے آتی ہے کہ یوں وہ علماء ہے، فضلاء، محدثین، فقہاء، سر آنکھوں پر اس سلسلے میں وہ لغزش کے شکار. احترام یہ ہے کہ یہ لغزش ہے، قریب سے دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ تعمد ہے، آمدن ہے سب کچھ. اور یہ بات مولانا سلیم اللہ نے تیری مجلس میں کہی، تم ان کو لوسٹی کر دیا گیا. وہ استاد ہم تو وہ کہہ سکتے ہیں، ہم تو نقل کر سکتے ہیں، آگے اقدام نہیں کر سکتے. جب 40 علماء کے فتوے آئے اور متفق تحریر لکھی گئی، دیکھو تحریر کی کاپی اگر قریب میں ہو تو ہمایوں یا فضل منان یا کوئی آدمی میرے پاس لے آئے، میں نے تفسیر والوں کو صرف وہ پہلے دن کا جو فیصلہ ہوا ہے وہ سنانا چاہتا ہوں. وہ تحریر جو ایک صفحے میں ہے اور جو پہلی مجلس کے بعد لکھی گئی اور اس میں 40 علماء کے دستخط ہیں، وہ تحریر سامنے فائل میں رکھی ہوئی ہے، بعض بعض دوستوں کو ہم دیتے ہیں. چونکہ سورت البقرہ ختم ہو رہی ہے اور اس میں سود خوروں کی مذمت ہے اور ہم موجودہ اسلامی بینکنگ کو قطعاً سود محض سمجھتے ہیں اور ہم ان کے کار پردازوں کو لغزش یا فکی خطا کے مرتکبین سمجھتے ہیں، یہ احترام ہے. اگرچہ قریب سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سلسلے میں حامدین ہیں، اتنا کمزور مسئلہ نہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے اور ہم کو نہیں چلتا. یہ تحریر آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں تاکہ ریکارڈ ہو جائے. اور الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے احسن العلوم کو ہر خیر میں اقدام کی توفیق دی ہے، یہ آپ کی دعا ہے. اس زمانے میں ہم نے اس پر جو یہ وہ تحریر ہے جو پہلے دن مولانا کے سامنے 40 فقہا مفتیوں نے لکھا، یہ وہ اس کو آپ سن لیں، آپ کو یہ کاپی مل جائے گی. اور نام نہاد اسلامی دینداری پر دوبارہ ایڈیشن آیا ہے، پہلے سے بڑھ کر 700 صفحات پر مشتمل. گزشتہ چند سالوں سے اسلامی شرعی اصلاحات کے حوالے سے رائج ہونے والی دینداری کے معاملات کا قرآن و سنت کی روشنی میں ایک عرصے سے جائزہ لیا جا رہا تھا اور ان بینکوں کے کاغذات فارغ اور اصول پر غور و خوض کے ساتھ ساتھ اکابر فقہا کی تحریروں سے بھی استفادہ کیا گیا. بالآخر اس سلسلے میں حتمی فیصلے کے لیے ملک کے چاروں صوبوں کے اہل فتوا علماء کرام کا ایک اجلاس مرخا 28 اگست 2008 مطابق 25 شعبان المعظم 1429 بروز جمعرات شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ کی زیر صدارت جامعہ فاروقیہ کراچی میں منعقد ہوا. اجلاس میں شریک مفتیان اعظام نے متفق طور پر یہ فتویٰ دیا کہ اسلام کی طرف منسوب مروج بینکاری قطعاً غیر شرعی اور غیر اسلامی، لہذا ان بینکوں کے ساتھ اسلامی یا شرعی سمجھ کر جو معاملات کیے جاتے ہیں وہ ناجائز اور حرام ہیں اور ان کا حکم دیگر سودی بینکوں کی طرح ہے. اس اجلاس کے شرکاء نے اس بار بات پر بھی اتفاق کا اظہار کیا کہ جدیدیت کی روح میں بیٹھ کر تصویر کی حرمت کا حکم نہیں بدلا جا سکتا. جاندار کی تصویر کی جتنی اور جو شکلیں اب تک متعارف ہوئی اور فوادت لغت اور شرعی نصوص کی روح سے وہ سب تصویر کے حکم میں ہیں. حالات صنعت اور عرفت کے بدلنے سے تصویر کے شرعی احکام نہیں بدلتے، اس لیے جو حکم شریعت میں تصویر کا منقول ہے تصویر کی تمام شکلیں اس حکم پہ تخت داخل ہے. اس لیے تصویر کی اباحت اور جواز کا راستہ اختیار کرتے ہوئے کسی قسم کے ٹی وی چینل کا اجرا یا علماء کا ٹی وی پڑھانا اور اسے تبلیغ دین کی ضرورت کہنا اور سمجھنا شریعت کے خلاف ورزی ہے اور جدیدیت اور اباحیت کی ناجائز پیروی ہے. مسلمانوں پر واجب اور لازم ہے کہ دیگر حرام اور خلاف شرع امور کی طرح ان سے بھی بچنے کا بھرپور اہتمام فرمائیں. پہلا دستخط ہے مولانا سلیم اللہ خان کا, دوسرا ہے مولانا مفتی عبد المجید بنوری ٹاؤن, اور اس کے بعد نور انوار الحق کا ہے اکوڑا ہٹک, پھر مفتی حمید اللہ جان کا ہے, مفتی اعظم جامع شرفیہ لاہور, پھر احتشام الحق آصف آبادی تربت کا ہے, پھر عزیز اور فقیر محمد ضروری خان جامع عربیہ اسلام السلم کا, اور اس کے بعد پھر 34 یا 36 فقہا اور مفتیوں کے دستخط ہے. اس پر پھر مزید ہم نے کام کیا اور ایک پورا نمبر نکالا, اس کا نام ہے نام نہاد اسلامی بینکاری, تحریرات فتاوات فقہ اور تحقیقات کی روشنی میں. اس میں ملک بھر نہیں پوری دنیا میں بینکوں کا جائزہ لیا ہے, ثابت کیا کہ کہیں بھی اسلامی بینک نہیں ہے. یہ آپ کسی وقت یہ دفتر والوں سے کہیں اس کی کافی کم از کم آپ حاصل کریں, اپنے پاس رکھے تھا کسی کو سمجھا بھی سکے. سورۃ البقرہ در حقیقت غیر المغضوب علیہم ہم الیہود ان کی مذمت میں تھی, اس ایک لفظ کی مذمت میں پوری سورت. اس لیے کلام کا رخ زیادہ تر بنی اسرائیل کی طرف ہے اور بنی اسرائیل سے مراد اس جگہ صرف یہود ہے, اگرچہ نصارہ بھی ان کی ایک قسم ہے. جب وہ سورت مکمل ہو گئی اور دعا کے ساتھ ختم ہوئی تو سورت آل عمران شروع ہوئی تھی. آل عمران قرآن کریم کی موجودہ ترتیب میں تیسری سورت ہے اور نزول میں 89 ہے, سورت انفال کے بعد آئی ہے, گویا بقرہ کے بعد انفال کا نزول ہوا ہے, وہ 87 وہ 88 یہ 89. اور اس سورت میں ان تمام مضامین کی تفصیل ہے جو بقرہ میں گزری ہے, مگر بترقی و بمزید ہے. دیکھو سورت بقرہ میں اتنا تعارف لام میم ظاہر کر کے تھا, سورہ آل عمران میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, وہاں دعوی سورت تیسرے رکو میں تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, یا دعوی سورت پہلی آیت میں ہے بترقی و بمزید و ببسط شاف. اس سورت میں روئے سخن زیادہ تر یہود کی طرف تھا, گویا مغضوبین کی تفسیر کی, اور اس سورت میں جو سخن ضالین کی تفسیر میں اور نصارہ کی مذمت. سورت میں دعوی سورت 10-15 مقامات پر ہے اور سورت میں عیسیٰ مسیح کی ابدیت پر 33 نقطے ہیں, کیونکہ عیسیٰ مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے اس ناسوتی عالم میں 33 سال گزارے اور حیات عیسیٰ کا مسئلہ مفصل مجلل ہے, اور جس مجاہد کی تربیت اوصاف عشرہ سے بقرہ میں کی تھی اس مجاہد کو بالفعل لڑایا ہے بدر اور احد کے اندر. تم جو جمائی کر کے ہاتھ منہ پہ نہیں رکھتے ہو اور وہ سر نیچے کرتے ہو تو یہ حکم میرا نہیں ہے, یہ نبی کا آپ کے رسول کا حکم ہے. اذا تساوى احدكم فليبذم ما استطاع, چمائی نہ آنے دے، روکے، اور اگر آنے لگے فلیدفع ولیضع یده فی فی، ہاتھ منہ پہ رکھے، لأن الشیطان یدخل فی. عمل کریں گے تو اللہ آسانی عطا فرمائے گا، آپ سستی کریں گے تو کبھی بھی عمل نصیب نہیں ہوگا. سورۃ آل عمران میں رسالت پر شبہات مدلل ہے، 25 کے قریب ہے، وہاں 15 تھے، 7 تفصیلی اور بقیہ اجمالی. اور سورۃ کے اواخر میں بنی اسرائیل کا یہود اور نصارہ ان کی بدعمالیاں بیان فرمائی. وہاں ایک دعا تھی یا بہت ساری دعا ہے، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيت وما للظالمين من انصار. اور دعائیں، وہاں تو دعا ہے، یہاں اعلان بھی ہے، فاستجاب لهم ربو، یہ تمام دعائیں رب نے قبول فرمائی. لا الہ الا اللہ، تو سورہ آل عمران ان مسائل ثمانیہ کے بیان میں ہے، بے تراکم و بے مزید ہے. وہ تقریباً رد یہود میں تھی اور یہ رد نصارہ میں ہے. لا الہ الا اللہ، اس صورت میں کہاں یاد کر کتاب لا رہے بسی، اور اس صورت میں کہاں نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدی، اس صورت میں تو یہ ملون بما انزل الیک وما انزل من قبل، یا فرمائے وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس. سورت سورت کے ساتھ بالکل جڑی ہوئی، وہ بھی مقطعات سے مفتح ہے، یہ بھی مقطعات سے مصدر ہے. وہاں قرآن کا ایک نام آیا، یہاں دوسرا نام آیا فرقان، وان جلد فرقان. وہاں چھٹی آیت میں تھا ان الذین کفروا، یہاں شروع میں ہے ان الذین کفروا بآیات اللہ. وہاں اللہ کی قدرت کے عجائب بیان ہوئے، یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کرنا یا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنا. والذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. وہاں فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، یا فرمایا والذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب. لا الہ الا اللہ، وہاں آدم علیہ السلام کا ذکر تھا اور پھر انبیاء بنی اسرائیل کا، اور یہاں چونکہ حضرت عیسیٰ مسیح کے بارے میں ایک وضاحت کرنی تھی، ایک وضاحت یہ کہ وہ رسول ہے، دوسری وضاحت یہ کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہے، تیسری وضاحت وہ کہ وہ مرے نہیں زندہ اٹھائے گئے. چنانچہ اس کے لیے حضرت عیسیٰ مسیح کا شجر نسب بیان ہوا. آیت نمبر 33 میں ہے ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعد من بعد و اللہ سمیع علیم. بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چنا، وہاں فرمایا انی جائر فی الارض خلیفہ، یا فرمایا وہ صرف خلیفہ نہیں مصطفیٰ بن جاتا. حضرت کا کلمہ بھی تھا لا الہ الا اللہ و آدم صفی اللہ. نوح علیہ السلام کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ. ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی صلی اللہ علیہ وسلم.
اس طرح کی تفصیل تو ایک ہی جگہ نہیں ملے گی، مختلف کتابوں میں مختلف مقامات سے پتہ چلتا ہے. اور زبان خلق کو نکارا ہے خدا سب. عیسیٰ مسیح کے ساتھ کچھ عجائب وابستہ تھے، مثلا مردے کو زندہ کرنا، کوڑ کے مریض کو دم کر کے ٹھیک کرنا، یہ بتانا کہ کیا کھا کے آئے ہو، گھر میں کیا چھوڑا ہے، اور مادرزاد اندھے کو دم کر کے اللہ اس کی آنکھیں روشن کر دے گا. یہ عجائب معجزات ہے. تو اور ان کی پیدائش بھی عجیبہ ہے، ان کی ماں بھی عجیب پیدا ہوئی، ان کی نانی نے نظر مانی تھی، مریم بھی پیدا ہوئی. مریم کے پیٹ سے پر بغیر نفس بشر کے، نفس جبریل سے عیسیٰ مکرم بھی ہوئے. یہ سارے عجائبات پر نظر رکھے پہلے، پھر آپ سمجھیں گے کہ اگر اس عبد خاص کو، رسول بنی اسرائیل کو، بغیر نفس بشر کے متولد کو، بطن مریم سے حویدہ کو اللہ تعالی علامات قیامت کے طور پر جسد انصاری کے ساتھ اٹھا لے اور قرب قیامت میں وفادار صفہ سالار محمد کی طرح آسمان سے زمین پر نزول فرما دے، تو اس میں کوئی استدعا نہیں ہونا چاہیے. مولوی صاحبان یکدم جو آپ کہیں گے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ، تو ارے سنسار سے گئے اور کون کون آسمان پہ زندہ گیا، تو آپ کہیں گے اور کون ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، اور کون ہے جس نے مردے کو زندہ کیا، اور کون ہے جس کی ماں نے نظر مانی اور لڑکی پیدا ہوئی، اور وہ کون ہے جس کی ماں پیغمبر کے ہاتھ پلی بڑی اور بغیر کسی بشر انسان کے تک مس کے اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم خاص سے نفخنا فیہ من روحنا اور وہ حاملہ ہوئی. پاکستان کے شیخ الاسلام دار العلوم دیوبند کے متکلم اور مفسر مولانا شبیر احمد عثمانی نے بجا لکھا ہے کہ عجائب سارے سمجھا کے پھر یہ کہنا آسان ہوگا، عیسیٰ مسیح وہ زندہ آسمان پہ اٹھائے گئے. ہمارے مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، نہ قتل کیے گئے، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، بل رفعه الله اليه، اللہ نے اپنے پاس اٹھایا ہے. میں استاد محترم مولانا لطف اللہ صاحب سے پڑھتا تھا، آتا جاتا تھا، راستے میں ایک ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر واکٹر جو تھے نا، ان کا بھی پتہ چلتا نہیں، ججز کا، مجسٹریٹوں کا، وکیلوں کا، یہ عربی تو جانتے نہیں، نہ علوم پڑھتے ہیں، یکدم مولوی بننے چاہتے ہیں، کوئی شارٹ کتاب دیکھ لیتے ہیں. تو قادیانی کا وہ ڈاکٹر، وہ مجھے کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے، میں نے کہا آسمان پہ، تو کون سا دین پڑھتے ہیں، تو فضول باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا عقیدہ یہ ترجمہ قرآن پڑھ چکا تھا. اس نے کہا اس طرح تھوڑا عقیدے بنتے ہیں. ایک دن مجھے کہتے ہیں عیسیٰ متوفع ہے، انی متوفی کا اللہ تعالیٰ متوفی ہے، تو عیسیٰ متوفع ہے، تو متوفع کا کیا معنی ہے؟ میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جب یہ لفظ آئے تو اس کا مطلب ہے روح مال جسد اٹھانا. اسی کے سامنے ایک تحصیلدار رہتا تھا پٹواری، قریب میں ایک بیٹھک پہ کرائے پر رہتا تھا جہانگیر کی زمینوں کو دیکھنے کے لیے. تو اس سے پوچھتے وہاں لکھتے ہیں نا متوفا فلا متوفا فلا، تو وہ مرے ہوئے کے معنی میں ہے نا. میں نے کہا ٹھیک ہے چلتے. ہم وہاں چلے گئے، پٹواری صاحب بڑا حیران ہوا، ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں جی شہریوں میں، مجھے کہتے آپ کیسے آئے، میں نے کہا ان کا بھی مسئلہ ہے میرا بھی ہے. ڈاکٹر صاحب نے سے پوچھا آپ کا کیا مسئلہ ہے، میں نے کہا میرا مسئلہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کون تھا. تو پٹواری صاحب کہتے وہ کافر مرتب انگریزوں کا ایجنٹ تھا، ٹٹی میں پشتوں میں بیت الخلا کو ٹٹی گئے تھے، وہ ٹٹی میں مردار ہوا ہے.
میں نے کہا میرا مسئلہ حل ہو گیا. میں نے اس سے پوچھا آپ تم پوچھو. اب انہوں نے کہا میں نہیں پوچھتا, کیونکہ اگر وہ پوچھے گا پٹواری صاحب کہیں گے کہ متوفا کا مانا مرا ہوا ہے, تو میں کہوں گا پٹواری نے یہ بھی کہا کہ اولا احمد قادیانی مسیح موعود نے کافر مرتد گزرا ہے. اللہ تعالیٰ نے طالب علمی کے دور میں میرے ذہن میں یہ عجیب بات ڈالی. میں نے کہا ایک مسئلہ میرا ہے, اس نے رابطہ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا میرا مسئلہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد حسین تو کافر کا بچہ تھا, بہت بڑا انگریزوں کا ایجنٹ تھا, مسلمانوں کو تباہ کرنے آیا تھا, بڑا جھوٹا آدمی تھا, مسلمان ایک جیسے جانتے. میں نے کہا آپ نے تو بس بس ہو چل الحمدللہ. اس مسئلے پر اسلامی موقف نہایت مبرہن اور مضبوط ہے. گھبراؤ نہیں, تسلی سے رہو. اس پر ڈاکہ ڈالا غلام احمد قادیانی, اس کو نبی بننے کا انگریز کے حکم پر گنجائش تھی نہیں ختم نبوت ہے. ایک نبی جو پہلے آسمان پہ گئے ہیں کہا وہ نہیں گئے, وہ مر چکے ہیں. کبھی کہتے ہیں اس کی قبر کشمیر میں ہے, کبھی کہتے ہیں رملہ میں ہے, اور اس کی جگہ میں آیا ہوں. تو قادیانی غلام احمد کو کہتے ہیں مسیحی موعود اور مہدی معہود, یعنی جس مسیح کے آنے کا وعدہ ہوا ہے وہ یہ ہے, اور جس امام مہدی کا تذکرہ موجود ہو وہ یہ ہے. دیکھا ذرا, مسیح معروف اور مہدی معروف. علیہ لعنت اللہ کما ہی علی النصارى والکفر والیہود, تمام جہانوں کی لعنت اس ایک پر ہو جس نے نبی آخر زمان کی نبوت پر کاذبہ دعویٰ کیا ہے. جھوٹ بولا عمر سے اخیر تک جھوٹ. تفصیل کے لیے مرزے کے بارے میں لکھی گئی کتاب الہامی گرگٹ ضرور مطالعہ کرے. الہامی گرگٹ, اگر کوئی مناظر طبقہ کا طالب علم ہو تو وہ الیاس برنی کی کتاب قادیانیت کا جائزہ اور محاسبہ کو مطالعہ کر. بڑا کام کیا الیاس برنی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مسئلے کا جس طرح شرح امام الاثر مولانا شاہ کے ذریعے فرمایا, حضرت فرماتے تھے میرے دنیا میں ظاہر ہونے کے دو مقصد تھے, ایک حنفی نقطہ فقہ کی وضاحت اور ترجیح, اور دوسرا رد قادیانیت رد مرزائیت. آپ نے تمام مسائل پر مفصل کلام کیا اور خود کتابیں لکھی. بہت سارے لوگوں کو شبہ تھا کہ ایک اسلامی فرقے کو کافر تو نہیں کہا جا رہا ہے, تو حضرت شاہ صاحب نے کتاب لکھی اکفار المتاولین فی ضروریات الدین, کہ مرزا جو تعویلات کرتے ہیں وہ کافرانہ ہے, اور اس نے ہزاروں عبارتیں جمع کی. سطح الارض پر ایسی کتاب نہیں ہے جو آج کل اکفار الملحدین کے نام سے شائع ہے. اور ایک مسئلہ یہ کہ حضرت امام مہدی کی آمد کس درجے کی ہے, اس میں عیسیٰ میں کیا فرق ہے؟ تو آپ نے ایک کتاب شاگردوں سے حکم دے دیا اکٹھی کی, اور اس کا نام ہے التصریح بما تواتر فی نزول المسیح, کہ حضرت عیسیٰ کی آمد متواتر ہے اور امام مہدی اس زمانے کے امام آخر الزمان ہوں گے. ایک اہم مہم مسئلہ یہ تھا کہ کیا قرآن و سنت سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ فوت نہیں ہوئے, طبعی موت انصری موت, اور وہ آسمانوں پہ زندہ اٹھائے گئے. آپ نے عقیدت الاسلام کے نام سے کتاب لکھی ہے. جیسے بھائی تفسیر عثمانی جسے آپ کہتے ہیں وہ ذرا ایک کاپی لیا ہو یہاں, میں مولانا شبیر احمد کے الفاظ سنانا چاہتا ہوں. تفسیر شیخ الہند جس کو تفسیر عثمانی بھی کہتے ہیں, شیخ الہند صاحب عثمانی ہے, مولانا محمود الحسن عثمانی. آپ نے کتاب لکھی اس کا نام ہے عقیدت الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام.
اس کتاب کو لکھنے کے بعد اگر شاہ صاحب نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور دربار الہی لگ گیا ہے اور انبیاء سب موجود ہے, حق تعالیٰ کی موجودگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے, حضرت عیسیٰ مسیح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ محمد انور شاہ کی شفاعت میں کروں گا, آپ کی اجازت چاہیے کیونکہ اس نے میری غیرت عزت اور ناموس پر مثالی کتاب لکھی
عقیدت الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام, چھپی ہوئی کتاب ہے.
ہمایوں مغل اندازہ کر لے کہ عقیدت الاسلام کتنا ہے, کم از کم جو ان میں فضلہ ہے ان کو تو دے دی جائے, اول تو دی گئی ہوگی, ہمارے فضلہ کو تقسیم ہو چکی ہے.
عقیدت الاسلام ہم نے ایک دفعہ خوبصوری سے خریدی تھی. اچھا یہ آپ کو یاد ہے کہ اپنے والوں کو اس سال دی تھی, مثلا کوئی دوبارہ تیار ہو جائے, دیکھو میم زما اور ٹول زما والے ابن متوفیق آل عمران پر مولانا شبیر احمد جو حضرت شاہ صاحب بخاری پڑھاتے تھے اور وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر مسلم شریف پڑھاتے دیوبند میں, وہ کیا لکھتے ہیں ان کے بارے میں ذرا غور سے سنو, کیا کتاب لکھی ہے. بڑی تفصیل کرنے کے بعد مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی وہ بہت ہی اچھے اور درا قدر جملے آپ نے ان کے بارے میں لکھے ہیں. اس موضوع پر مستقل رسالے اور کتابیں شائع ہو چکی ہے مگر میں اہل علم کو توجہ دلاتا ہوں کہ ہمارے مخدوم علامہ فقید النذیر حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری اطال اللہ بقاءہ نے رسالہ عقیدت الاسلام میں جو علمی لال جواہر ودیت کیے ہیں ان سے متمتع ہونے کی ہمت کرے, میری نظر میں ایسی جامع کتاب اس موضوع پر نہیں لکھی گئی. یاد کرنے کا قابل ہے کہ ایک طالب کا امتحان ہو اور وہ عقیدت الاسلام کا حافظ ہو. اس موضوع پر مستقل رسالے اور کتابیں شائع ہو چکی ہے مگر میں اہل علم کو توجہ دلاتا ہوں کہ ہمارے مخدوم علامہ فقید النذیر حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری اطال اللہ بقاءہ نے رسالہ عقیدت الاسلام میں جو علمی لال جواہر ودیت کیے ہیں ان سے متمتع ہونے کی ہمت کرے, میری نظر میں ایسی جامع کتاب اس موضوع پر نہیں لکھی گئی. یہ نعم توفیق کے ذیل میں تفسیر شیخ الہند, ان میں تین تفسیر سورہ فاتحہ کی بقرہ کی اور سورۃ النساء شیخ الہند صاحب کی ہے, ترجمہ پورا ان کا ہے. آل عمران جیل میں ضائع ہو گئی تھی تو آل عمران اور پھر مائدہ سے آخر القرآن تک حضرت شیخ الاسلام پاکستان دارالعلوم دیوبند کے متکلم مفسر محدث حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نور اللہ مرقدہ نے تدوین کی ہے اور خوب کی ہے ماشاء اللہ. مولانا شبیر احمد بھی اس موضوع کے محقق بھی ہے اور مناظر بھی ہے, بہت زبردست مناظر ہے, تیر بہادر مناظر. سورۃ آل عمران ضمن نصارا میں ہے اور اس میں یہود اور سارا علماء کے 25 قباحتیں ہیں بن فیل، احد اور بدر لڑائے گئے ہیں، سورت کے اخیر میں مصابرہ کا حکم ہے، یا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، یہ جم کے رہنا، غوروں کو جمانا، جنگی تیاری رکھنا، اور اس کے بعد سورت النساء. نساء حقیقت میں انعمت علیہم کی تفسیر، منعم علیہم کا بیان. پہلا حصہ ہے 57 آیات ہے اور اس میں 16 مسائل ہیں، اور دوسرے حصے میں 58 آیات ہے اور اس میں 8 مسائل ہیں، اور آخری حصے میں انسانوں کی تقسیم ہے، اچھے برے، اعلی ادنا اوسط، یہود نصارہ، مشرکین منافقین. بنیادی طور پر سورت النساء مسوق ہے لبیان منعم علیہم، انعمت علیہم کی تفسیر، ساتھ ساتھ بیان ہوتی رہے گی ویسٹرن قوم کا. سورت مائدہ ہے حل و حرمت میں، 42 قاعدے ذکر کیے، خطاب خاص، خطاب عام، خطاب خاص الخصوص، 42 خطابات ہیں اس میں. اور سورت کا موضوع کیا ہے؟ بیان حل حرمت، توضیح الحلال والحرام. اور سورت انعام میں تبلیغی، دائی، مناظر، امام، خطیب، مدرس، اس کی تحکیم ہے، تصدیق ہے، اس کو بنانا ہے. ہر ایک تبلیغی تبلیغی نہیں ہے، نہ ہر مولوی مولوی ہے، نہ ہر امام امام ہے. کچھ لوگ ہیں جو مقاصد میں کامیاب ہیں. ہم کہیں گے، آپ کو سمجھا دیا، اب اس طرح کہیں گے کہ سورہ انعام ہے آداب تبلیغ. کیا چیز ہے آداب تبلیغ؟ پیغمبر نے 23 سال وہی کے گزارے، 23 مرتبہ قالو قالو، اعتراض اعتراض، گھبرانے کی باتیں ہو، اعتراض جواب. پیغمبر کی عمر 63 سال ہے، 63 جگہ کل 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 پر سورہ انعام پڑی ہوئی، اور خالقیت کا مسئلہ مائدہ کے اصول میں پورا ہوا، اور ربوبیت کا بیان انعام سے شروع ہو گیا. وہ رب العالمین کی تفسیر ہے، رب العالمین کی تفسیر شروع ہوگی. اور آراف میں تسلی ہے دائی کو، تبلیغی کو، واقعہ آدم، واقعہ نوح، سب انبیاء کے واقعات ذکر ہوئے ہیں، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، بے انبیاء سبا کے واقعات، انبیاء سبا، التسلی للنبی وللدائی فی الاعراف. اور انفال میں تقسیم الغنائم بالقاعدۃ الشرعی والاعتیاد بالجہاد، جہاد کے لیے مومن مسلم ہمیشہ تیار رہتا ہے، اور جب غنائم ہاتھ آئے تو اسلام کی خدمت کرتے ہیں، ذاتی جائیداد نہیں سمجھتے، تاکہ لڑے نہیں نا، لڑنے میں تو حاصل شدہ فتح خراب ہو جائے گی. تو انفال کا مقصد کیا ہے؟ الاعتیاد للجہاد وتقسیم الغنائم بالقاعدۃ الشرعیہ بین الغانمین اور المجاہدین. اور 6 گھاٹیاں ہیں اس میں، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، 6 مرتبہ. اور سورۃ توبہ میں التبریہ عن الشرک والمشرکین والبراءۃ عن الکافر والمشرک، 70 مرتبہ ومنہم جہاں تک کہ منافق ڈر گئے، فرمایا یحذر المنافق، تم ڈر گئے. وہ ڈرنا ہی بیان فرما لیا، ان تنزل علیہم سورہ. دشمنوں سے، قبیح لوگوں سے، اسلام کے لیے مضر عناصر سے بچنے کے آداب اور طور طریق سورت توبہ ہے جس کا ایک نام سورت برات بھی ہے. اصل مسئلہ توحید کا ہے, اس کا بیان صداقت کتاب ایمان بالآخرت کے ساتھ اور ایمان بالرسالت کے ساتھ سورت یونس میں ہے. اور مشہور شبہ ہاؤ لائے شفاؤ نہ عند اللہ یہ آستانوں والے, یہ درگاہوں والے, یہ بابے اسی کی کہتے تھے, یہ ہمارے بکڑے, یہ ہمارے لا تمنا تو عزا, یہ ہمیں چڑھائیں گے. ہاؤ لائے شفاؤ عند اللہ. اس آیت کی تفسیر میں امام راضی نے کبیر میں لکھا ہے کہ ان کا حال ہمارے زمانے کے قبر پرستوں کا ہے, انہی درگاہوں اور قبروں سے محبت کرتے ہیں کہ یہ ہمارے کام آئے.
زمین و آسمان تیری معین الدین اجمیری.
اللہ فرماتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض,
آسمان کی زمین میرے.
یہ کہتے ہیں
زمین و آسمان تیری معین الدین اجمیری.
استغفر اللہ.
حضرت یونس میں ہے کہ آپ ان سے پوچھے کہ مدبر کون ہے, وہ کہیں گے آسمان و زمین چلانے والا. لیکن ایک اور شخص کیا کہتا ہے,
زی تصرف بھی ہے, معذور بھی ہے, مختار بھی ہے, تاریا علم کا مدبر بھی ہے, عبد القادر.
انا للہ و انا الیہ راجعون. مکہ کا مشرق کہتا ہے کہ نہیں, یہ مدبر الامر, کون مدبر کا اللہ. اور ایک اعلی حضرت کہتے ہیں اپنے ناتیوں میں ہدایت کی بخشش میں,
کسی تصرف بھی ہے, معذور بھی ہے, مختار بھی ہے, کاریا کا مدبر بھی ہے, دل کا ہو.
لا الہ الا اللہ.
وقت عالم ہوئی
نسلان کی سائے جزید پارا جو لئی پہن لگی آنا بابا لگنا.
دیانا بابان بچوں کی کوئی چائلڈ اسپتال کو لگا ہے کہ آپ کو بیٹا دے گا اور پھر وہ کیا خانے خواہوالی ہٹو. لا الہ دار بادو بابا دے جو بادو درسی محلے دانو والا لے جیسے وہ بادو والا لے. دل کا ادھر قسمت انجیزا ناکارہ تفصیل مختلف بابوں کو خدائی اختیارات بغیر دلیل کے دیے. قرآن پاک کو سرب کرتا ہے, سنو,
انہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم.
نہیں ہے یہ مگر میرے نام, جب تم نے کسی کو دستگیر کہا, کسی کو مشکل گشا کہا, کسی کو حاجت روا کہا.
نہیں ہے یہ مگر میرے نام جو تم نے رکھے ماں انزل اللہ بها من سلطان.
اللہ نے کسی آیت و نبی کی حدیث میں نہیں کہ فلاں دستگیر, فلاں دولا تعال اور فلاں دراتی کرنے والا, فلاں تھوڑا بڑا بنانے والا, فلاں بیٹا دینے والا.
اللہ فرماتے ہیں
ان رب کا سخت لما سب کام کرنے والا صرف اللہ ہے.
لا الہ الا اللہ. توبہ. اللہ اکبر کبیرہ. تو التبریہ من المشرکین والکافرین
خاص کر منافقوں سے 70 جگہ برت ہے توبہ میں.
اور نسل اور وحدانیت خداوندی 25 دلائل عقلی اور 3 دلائل نقلی کے ساتھ سورت یونس میں. اس کو ہم کہتے ہیں دفع شبہ. تفسیری کلام میں ہم کہتے ہیں دفع شبہ. تو ہی پر جو شبہ کا نا ہاں اولا شفاؤنا عند اللہ,
یہ ہمارے بزرگ, یہ آستانوں والے, یہ درگاہوں والے, یہ کچھ نہ کچھ تو کریں گے,
کچھ نہ کچھ کریں گے.
اچھا جی,
آدم علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ وہ جو جنت میں رہے, فرشتوں نے سجدہ کیا, سارے انسانوں کا بڑا ہے, اس کی قبر درگاہ کہاں بنی؟ وہ نوح کے درجے 1365 سال زندگی رکھتا تھا. ساڑھے 900 سال بہت نے قرآن تبلیغ کی،
اس کا آستانہ تھا
انہیں اللہ آسما، اپنی طرح سے نام بڑے ہیں ان لوگ، کوئی حقیقت نہیں آستانوں کی قبروں اور درگاہوں کی. بزرگ برحق، ولی برحق، کرامت برحق، لیکن آپ دعا کریں اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان سے کچھ مانگ نہیں سکتے آپ. الگ تحقیق قبروں سے مانگنے کا عقیدہ غیر اسلامی عقیدہ ہے، یہ مشرکین کا عقیدہ ہے. تین شبہ ان کے ہوئے ہیں، ایک شبہ یہ ہے جو سورۃ یونس میں رد کیا جا رہا ہے، ہاؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، آیت نمبر 18. اور دوسرا شبہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے چونکہ پیارے ہیں، لاڈلے ہیں، تو ان کی وجہ سے احسان کرے گا. اس کا رد اللہ تعالیٰ نے کیا ہے سورۃ فاطر میں، لا یملکون من قطمیر، یہ کسی گوٹی اور کھجور کی چھلی کے بھی مالک نہیں ہے، کوئی لحاظ رواج ان کا نہیں. یہ میرے ساتھ شریک تھوڑی. اور تیسرا شبہ، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم صرف اس لیے ان کو پوجتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے. مشرکین کو عموماً شرک کے اندر یہ تین طرح شبہ ہوتے ہیں. اللہ ان میں بنیادی شبہ یہ تھا کہ ہا اولائے شفعاؤنا عند اللہ، چنانچہ اس کا رد فرما دیا. پہلا شبہ یہی ہے آیت نمبر 18، دوسرا شبہ سورہ سبا آیت نمبر 22، تیسرا شبہ سورہ زمر آیت نمبر 3. چنانچہ نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا کہ وہ ناکارا قوم سے عاجز تھے، خدا کے عذاب سے ان کی جان چھوٹی. یونس علیہ السلام سرکش قوم سے ناراض ہو گئے تھے، خود متصرف نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ہاتھوں کیسی فریاد کی، ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینت من حیات الدنیا، ان کے مال و دولت کو ربنا تمس تلا برباد کر لے. لا الہ الا اللہ، تو جو خود پریشان ہے وہ دوسروں کو پریشانی سے کیسے نکالے گی؟ اللہ اکبر. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ آیت نمبر 71، وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملئه زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا موسى على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. کوئی قوم ایسی نہیں جن کو عذاب کے وقت فائدہ پہنچے، الا قوم یونس آیت نمبر 98، لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ومتعناهم الى حین. یہ چونکہ بنیادی شعبہ تھا کہ اللہ کے نیک بندے کم از کم سفارشی تو بنتے ہیں، اور شفاعت کا عقیدہ اسلامی عقیدہ ہے قیامت کے دن کہ انبیاء شفاعت کریں گے، مرسلین کریں گے، معصوم بچے کریں گے مومنوں کے، حفاظ کریں گے، علماء دین کریں گے شہداء کا. میرے بات غور سے سنو، گھبراؤ نہیں. عالم کا علم تب معلوم ہوتا ہے جب اشتباہ کا علم پڑھانے لگے، یاد رکھ. مستبحات جب وہ سمجھانے لگے تو رسوخ علم کا پتہ چلنا چاہیے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ شفاعت ہے جو اللہ نے خود کہا ہے، كتب ربكم على نفسه الرحمة، اللہ نے خود لکھا ہے کہ میں ان کے
ساتھ احسان کروں گا. اس کو علماء دین کہتے ہیں شفاعت رحمت. اور وہ جو کفار کہتے تھے کہ کچھ بھی ہو ہمیں معاف کروائیں گے, اس کو کہتے ہیں شفاعت قہریہ. تو شفاعت قہری منتقی ہے اور شفاعت رحمت ثابت ہے. في السماوات لا تغني شفاعة شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں جو بڑے ہیں زمین والوں سے, اور ان کی شفاعت کارگر نہیں ہے سوائے ان کے جن کو خدا اجازت دے اور ان کی بات مان بھی لے. تو خدا کی اجازت نبیوں کو, شہداء کو, اولیاء کو, صلحاء کو ہو چکی ہے. آل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن انبیاء اور بعض اصحاب الدرجات کی شفاعت لعصات المؤمنین یہ برحق ہے. ہاؤلاء شفعاء عند اللہ, وہ جس طرح شفعاء سمجھتے تھے نا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس قسم کا میں نے کسی کو شفیع نہیں بنایا کہ آپ کفر کرے شرک کرے وہ بچائے. آپ نے اپنے چچا ابو طالب کو بخاری میں کہا یا ہم نے کل کلمہ کر وہ ہاتھ جو رقم عند اللہ, آپ کلمہ پڑھے تو میں شفاعت کر سکوں گا, کلمہ نہیں پڑھا شفاعت نہیں ہو. تو شفاعت کلمے کے بعد کروں گا یہ رحمت کی شفاعت ہے, اور بغیر کلمے کے نہیں کر سکتا ہوں شفاعت قہری ہے. کبھی مولوی صاحبان سمجھ رہے ہیں بات؟ اس پر واقعہ یوں ہوا کہ موسیٰ واقعہ یونس تین دلائل نقلی اور 25 کے قریب دلائل عقلی سورۃ یونس میں, لیکن یہ مسئلہ بہت اہم ہے تو آگے چل کر سورۃ ہود کے اندر بھی اس شبہ کا رد فرمایا. لیکن مختلف انبیاء کا نام دیا, نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا, ابراہیم علیہ السلام کا, حضرت لوط کا, حضرت شعیب کا, حضرت ہود کا, حضرت صالح کا, اور پھر حضرت موسیٰ کا آخر میں, اور بتایا کہ ان میں سے کوئی بھی شافع نہیں کافر کے حق میں, مشرک کے حق میں, منجی نہیں ہے بغیر خدا کے رزن کے. اب یہ سورت کا خلاصہ ہے. کیونکہ یہ مسئلہ بہت محکم بشان ہے, ہاؤلاء شفعاء عند اللہ, میں نے عرض کیا نا کہ مشتبہ مسئلہ, اس سے بچنا کمال علم اور فضل الہی. مشتبہ مسئلہ, مشتبہات, الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات. جو شخص ان مشتبہات سے بچے گا وہ اپنا ایمان و عزت بچائے گا. یاد رکھ, جھینگا ہے, مچھلی ہے, ایسا ویس جھینگا, اس کی تو شکل دیکھو بچھو کی ہے, آئی سمجھ. اور المنجد میں ہے کہ جھینگا نہ مچھلی ہے یا مچھلی کے خاندان کا کوئی فرد ہے, غیر آدمی. فقی الہند اور محدث الہند مولانا رشید احمد گنگوئی فتح رشیدیہ میں لکھتے ہیں, جھینگا غیر ماہی حشرات الارض میں سے ہے اور ہنسی شکا میں حرام نہ جائے. عوام کو نکرو 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 کیا ہوتا ہے نکرو, وہ سمجھے کوئی کھانے پینے کی چیز ہے. عوام کو کہو حرام نہ جائے, اس کو کھانا جیسے پیشاب پخانا چاہتا ہے, زندے دار ہے, ہنسی ہوگا. اور ضمیری نے بددیانتی کا ثبوت دیا, انہ من السبق, اور مولانا عبدالحی بغیر تحقیق کے لکھ دیا فتاوی مجمول فتاوا میں، اور مولانا اشرف علی صاحب لکھتے اب تک یہی میرے سامنے ہے، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا. عبدالسلام بنگالی نے جو ہے فتاوا میں تحریر نقل کی لعل اللہ چھوڑا، میں نے کہا اس کو بھی آپ نے جھینگے کی ٹانگ بنا لی، یہ نقل کرو تاکہ عالم سمجھے کہ ملت مطمئن نہیں ہے. لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا. مولانا حبیب الرحمان مفتی اعظم دیوبند سے میں نے پوچھا سلہٹ میں، میں نے کہا مولانا اشرف علی نے جواز لکھا ہے اور مولانا رشید احمد نے ادب جواز، ترجیح کس کو ہے؟ کہ مولانا رشید احمد کو ہے. بزرگوارم مولانا تقی عثمانی نے بھی ترمذی کے درس میں پہلے صحیح لکھا تھا حرام نہ جائے، بعد میں بنگالی لے لے دعوت کر کے ہر طرف مولانا غریب کو جینگے 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 کھلائے، مجبوراً دوسرے ایڈیشن میں رجوع کرنا پڑا. وہ پہلے والی تحقیق صحیح ہے، رجوع والی کے بعد والی کمزور، جینگا مچی نہیں. بنگال گیا تھا، بنگالی نے مجھے کہا حضرت حضرت کو حضرت کہتے. یہاں ہمارے بنگال کے عالموں کا اتفاق ہے کہ جینا مچھلی ہے، اس لیے آپ یہاں پر یہ باتیں نہ فرمائیں. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، مگر دو باتیں پوچھوں گا. ایک یہ کہ یہ اتفاق کب ہوا ہے، کس رنگ میں ہوا ہے، اور دوسرا یہ کہ کس کس عالم کے زمانے میں اجماع علی الحرام ہو چکا ہے. میں نے کہا یہ سامنے التبیان فی حرمت رو بیان، رو بیان عربی میں چیزیں کہتے ہیں، مولانا اثر علی سلو بھی کیے اور اس پر سینکڑ علماء کے دستخط ہیں، اور اتفاق سے لکھا ہے کہ جینا مچھلی نہیں ہے. مولانا اثر علی سلوٹ کے مقابلے میں میں نے کہا تمہاری ہمت ہے عالم بتانے کا؟ نہیں. سب کے استاد تھے، میں نے کہا سامنے کتاب رکھ. ایک دفعہ مجھے کہا حضرت آپ پان کو کچھ نہ کھائے، یہ پٹھانوں کا نشوار ہے. پان کو کچھ شاعری پٹھانوں کے علماء کبھی بھی نشوار کے حق میں نہیں، صرف بلوچستان اور افغانستان کے بعض علماء نشوار کرتے ہیں، صبح سرد والے نہیں کرتے. لیکن اگر کرے بھی تو غلط، جو بھی کرے غلط ہے. میں نے کہا کیا کروں، پان کے بارے میں کچھ بھی نہ کہا، ہم تو روٹی نہیں کھاتے پان کھاتے. میں نے کہا مسواک کی حدیث؟ ہاں مسواک کا بیان کریں. پھر مسواک پر دو گھنٹے تقریر کی، پاؤں کو ایسا رگڑا. میں نے کہا مسواک جس نبی نے بیان کیا ہے، جو چھ وقت مسواک کرتے تھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ منہ صاف رہے، اور پان خور کا منہ ایسا ہوتا ہے جس طرح بندر کا پچھواڑا. میں نے بزرگ کو نہ دل رشی کھلے رہے جی، بڑی اچھی تقریر کی، تھوڑا سا ذرا ڈنڈی ہم کو بھی لگا لیا. میں نے کہا مسواک بیان ہی نہیں ہو سکتی جب تک پان کی مذمت نہ ہو، مسواک کی مذمت نہ ہو، سگریٹ تمباکو کی بڑی کی مذمت نہ ہو. اور ہم بڑے مزیدار لوگ ہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. تو چونکہ یہ مسئلہ بہت محترم شان ہے، اور اس کے بعد پیدا کیا گیا کہ بھئی ہم تو صفا مانتے ہیں مگر برتاؤ پھر کرتے تھے معبود جیسا، درغور کرو. یہ بھی کہتے ہیں ہم تو وسیلہ مانتے ہیں مگر وسیلہ نہیں مانتے، معبود مانتے ہیں، دور سے آواز دیتے ہیں، دور سے تو خدا کو آواز دیا جاتی ہے، نصرت اور مدد کے لیے پکارتے ہیں، یہ تو خدا کا منصب ہے، ان کا نام کی نیاز دیتے ہیں، ان کی گیارہویں دیتے ہیں. یہ تمام برتاؤ جو ہو رہا ہے حقیقت میں یہ پوجے کا برتاؤ ہے. الوسیلۃ الشرعیۃ تجوز بالآداب بالامور الاعتدال، لیکن ان کا وسیلہ شرعیہ نہیں ہے بلکہ شرکیہ ہے. نتکلم علیہا اذا جاء الاوان ان شاء اللہ تعالی. تو اللہ رب العالمین یہ سورۃ یوسف ذکر فرماتے ہیں، سورۃ یوسف، اور اس میں شبہ پیدا کرنے کے تمام وجوہات مسترد کیے. مثلا پانچ لوگ انبیاء اور اولیاء تکلیفیں ٹالتے ہیں، تو یعقوب پیغمبر کو پتہ چل گیا کہ میرے بیٹے کو کوئی امتحان آ رہا ہے. یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا, مگر روک نہ سکے. دفع بلیات نبی اور ولی کا کام نہیں, دفع البلاء والامن والعلا, رضا خان کی جو کتاب ہے دفع البلاء, اور بروج تاج کے اخیر میں دفع البلاء والوباء والقحط والالمی. حقیقت یہ کہ پیرانی پیر کی طرف منسوب ہے اور یہ مجہول ہے, غیر ثابت ہے, اس لیے اس کا پڑھنا بہتر نہیں ہے. کم از کم یہ الفاظ ثابت کر دیا گیا جو موہوم شر ہے. اس کے اس بات میں حال صاحب نے کتاب لکھی دافع البلاء والامن والاولا. اللہ پھر یہ کہ یوسف علیہ السلام کے نام سے کنویں ہیں اور یعقوب پیغمبر رو رو کے آنکھیں جاتی رہی, غیر دان نہیں. یوسف کنویں سے باہر آئے, قافلے کے ہاتھوں بازار مصر میں بکنے لگے, بولی ہونے لگی, بھائی وہ اشعار لاؤ یار سناؤ ان کو. یوسف علیہ السلام کا ذکر اس میں آ رہا ہے. لگائے مصر کا بازار دیکھو, سبحان اللہ. یعقوب پیغمبر کو پتا نہیں. یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آئے, یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر بنے اور یعقوب علیہ السلام اب بھی ہو رہے. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ, بیٹا سے منہ موڑا اور فرمایا آئے افسوس یوسف پر. وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم, روتے ان کی آنکھیں جاتی رہی اور وہ غموں کے اندر گھٹ رہے تھے. غم تو ہٹ کے دو, ہٹ کے دو, لا الہ الا اللہ. تفسیر قرطبی میں ہے کہ حضرت یوسف نے ملاقات کے وقت اپنے والد حضرت یعقوب کو کہا, ابا جان اتنا رونے کی ضرورت کیا تھی, قیامت کا دن تو برحق کا ملاقات ہو جاتی. آپ نے فرمایا ڈر لگتا تھا کافر کہیں نہ مرو, وہاں بھی ملاقات نہیں ہو. اندازہ لگاؤ کہ غیر جان کہاں ہے انبیاء, وہ رسول مرسل بنے حضرت کو یہ خوف ہوا. کلیات میں شہ سازی کیسے زبردست گویا ہو گیا. ان میں غیب کس نبی ہے داند بجد پر ور دیگر, ہر کے امید کے بھی دامن اجو بہور مدار. مصطفیٰ ہے جس میں مصطفیٰ نہ نبی کو نہ ولی کو نہ حی کو نہ میت کو کسی مخلوق کو علم جواد نہیں. وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خضر کا پتہ نہیں چلا تو اس جگہ مولانا روم کہتے ہیں علم موسیٰ مصر میں تخت مصر پر متمکن ہے اور وہ رو رہے ہیں. یا بنی یذهبوا فتحسسوا
من يوسف وأخيه. إن ربك جاءك يوسف بنيامين كبرنا ولا تيأسوا من روح الله. الله في رحمته سنة أميدنا هنا.
الله غالب کہہ رہے کہ جو کہ یعقوب نے جیل خانے میں عیادت نہیں کی نا تو اس بدلے میں آنکھیں دے دیے کہ چلو یہ قربان جائے آپ کا. لیکن جب حضرت یوسف کی قمیص آئی اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی بحال فرمائی. بزرگوں کے تبرکات میں اللہ نے برکتیں ڈالی. یہ ایک دفعہ عوام اخبار میں ایک مضمون شائع ہوا. چند روز قبل عوام اخبار میں مصر کے بازار کے احوال شائع ہوئے جس میں ایک میلے میں گڑیا نے اول انعام جیتا تھا. یہ اسلامی گڑیا مغربی گڑیا باربی کے مقابلے میں بنائی گئی. مغربی طرز کی باربی گڑیا کا لباس انتہائی فحش اور مختصر تھا اور ایک خاص سازش کے تحت مسلمانوں کے بچیوں کے ذہن کو خراب کرنے کے لیے بازار میں لایا گیا تھا. اس مغربی طرز کی گڑیا کے ساتھ اس کے سامان میں سرخی پاؤڈر نیم اور یہاں لباس مختلف طریقوں کے کھیل کود کا سامان تھا جس سے ابتدائی سے مسلمان بچیوں کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ ان کی زندگی کا مقصد لباس کھیل کود ہے. دراصل یہ ایک مغربی سازش تھی کہ مسلمان بچوں اور بچیوں کو ابتدائی سے ان کے مذہب سے دور کیا جائے تاکہ آگے چل کر یہ اسلام کے کسی کام نہ آئے. اس کے برعکس بازار مصر میں پیش پیش کی جانے والی اسلامی گڑیا مکمل طور پر اسلامی لباس میں تھی. حجاب بھی کرتی ہے اس کے ہمراہ اسلامی طرز کا لباس دوپٹہ برقع تسبیح نماز پڑھنے کے لیے مسلح بھی تھا اور اس کے ساتھ اسلامی طور طریقوں کی تفصیلات بھی موجود تھی. عوام اخبار میں اس کے ساتھ اور بھی درد و غم کی داستانیں لکھی تھی اور اس کے عنوان میں یہ مصر لکھا ہوا تھا لگا ہے مصر کا بازار دیکھو. حضرت شیخ مفتی صاحب نے جب یہ خبر پڑھی تو بہت ہی آبدیدہ ہو گئے اور بہت مختصر سے وقت میں اسی بہر میں فی البدی چند اشعار ارشاد فرمائے. قارئین کرام کی دلچسپی و بشاشت طبع کے لیے تفسیری طلباء کو بھی سنایا جا رہا ہے. حسن و جمال کا برمار دیکھو لگائے ہیں مصر کا بازار دیکھو شان شوکت کا انتظار دیکھو لگائے ہیں مصر کا بازار دیکھو خوبیاں جمع ہے انبار دیکھو علم و عمل بترقی ہے تو کردار دیکھو سر باطل کے لیے پاکی گفتار دیکھو انا بلبل بدہن کا خمار دیکھو تیرے جلوے پہ فنا ہو کے طلبگار دیکھو تیری ایک دید پہ دولت کے جان نثار دیکھو تیرے زلفوں کا دہن اپنا شرم سار دیکھو تیری آنکھوں کی نظر اپنا گل اوزار دیکھو لگا ہے مصر کا بازار دیکھو حسن صورت کا تماشا ہے جو رخسار دیکھو حسن یوسف کا امتحان سر بازار دیکھو حسمت محفوظ رہی غلاموں کی قطار دیکھو وہ نبی مرسل تھے لیکن کچھ دیر کے لیے بکنے والے غلاموں کے قطار میں تو کھڑے تھے. اس لیے میں نے بڑے درد سے کہا حسن یوسف کا امتحان سر بازار دیکھو لگائے مصر کا بازار دیکھو عصمت محفوظ رہی غلاموں کی قطار دیکھو لگائے مصر کا بازار دیکھو صرف شہر پر اشکوں کا آبشار دیکھو لگائے مصر کا بازار دیکھو اس تکبندی کو سمجھنا ہو تو اخبار دیکھو لگائے مصر کا بازار دیکھو. الحمدللہ سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم. اور اس طرح سورت یوسف میں بہت سارے حکم اور اسرار اللہ نے ودیت فرمائے. انبیاء کا غیردار نہ ہونا، انبیاء کا متصرف نہ ہونا، انبیاء کا ہر جگہ موجود نہ ہونا، انبیاء کا مصائب و آلام دفن نہ کرنا، انبیاء کا اللہ کے مطیع فرما بردار اور اللہ کے احکام کے سامنے منقاد ہونا. اللہ اکبر. تو سورت رعد آئی اور رعد میں قیامت کا بیان ہے کہ ان تمام انبیاء کی زندگی اور بعثت کا مقصد عقیدہ توحید اور ایمان بالآخرت ہے، آخرت کی تفصیل. یہی مسائل آپ کے جد امجد حضرت یعقوب علیہ السلام کے جد صحیح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بیان کیے سورت ابراہیم انہی مسائل کی تفسیر میں. اور وہ چار امور جن کا مرتکب مستحق عذاب ہے، کفر بلا یاد، تکذیب بلا یاد، استہزاء بلا یاد اور اضرار بالانبیاء والمتقین. چار امور ایسے ہیں جن کا مرتکب ضرور عذاب پائے گا، کفر بلایات کرنا، معجزات دیکھ کے ایمان نہ لانا، انکار عن الآیات، دیکھا اور کہا کہ میں نے نہیں دیکھا، یہ انکار ہے، استہزاء بلایات، یہ پیغمبر ہے اس کو نبی کہتے ہیں، اس طرح ہوتے ہیں، یہ علماء ہے، یہ دینی مدرسے ہے، استہزاء، جگ ہنسائی اڑانا اور اصرار اور ایزا پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ چار امور جن کا مرتکب مستحق کے عذاب ہے. یہ سورت ہجر میں گیا ہے. اور وہ چار محرمات کا بھی دیا میتا، دم، لحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. وہ بقرا میں بھی بیان ہوئے، پھر مائدہ میں بھی بیان ہوئے، اور اب سورت نحل تقریب اور ان کے بیان پر مشتمل ہے. اور حل و حرمت کی مزید تفصیل کفر و شرک کی شناخت اور قباحت، عدل و انصاف، ایتاء ذوالقربا اور احسان کی تفصیلات سورت نحل 22 رکوع. سورت بنی اسرائیل میں انبیاء علیہ السلام کے معجزات کا بیان اور انبیاء کی کرامات کا بیان. انبیاء اصحاب المعجزات ہے اور اولیاء اصحاب الکرامات ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی ربوبیت نہیں رکھتا. دیکھو سورت کاف، اصحاب کاف اولیاء باصفا ہیں مگر شہر کے حالات نامعلوم ہیں. موسیٰ کلیم وقت ہے، صاحب توریت ہے، شریعت موسوی اللہ نے دی ہے، رسول بنی اسرائیل ہے، لیکن خضر کو نہیں جانتے اور ان کے حال و احوال معلوم نہیں ہے. ذوالقرنین بڑا بادشاہ ہے لیکن یاجوج ماجوج سے نواقف تھے. اے پیغمبر، آپ کو بھی علم غیب نہیں. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، تو نہ کہے کہ یہ کام کل کروں گا، الا یشاء اللہ، انشاءاللہ ساتھ ہونا چاہیے. سورت بنی اسرائیل اصلاح میں بیان معجزات اور کرامات کا ہے. آپ کے اصلاح بیت اللہ سے بیت المقدس تک سفر کو اصلاح کہتے ہیں، بیت المقدس سے سبع سماوات تک کو معراج کہتے ہیں، اور سبع سماوات سے لامکان تک کو اعراج کہتے ہیں. اعراج، یہ تینوں سفر آپ نے ایک رات میں کیے ہیں، یکزتن، جسدن،
لا روحن ولا منامن. تیس صحابہ سے روایت
اور نوح اور آدم اور موسیٰ کے معجزات کی بیان فرمائے.
تو اصحاب کہف میں اولیاء با صفا
اردن کے اندر ایک جگہ ہے, ایک پہاڑ ہے, وہاں پر سات قبریں ہیں پتھروں کے اندر,
اور گیٹ پر کالا رنگ لگا ہے, کہتے ہیں یہاں کتا بیٹھا ہوا تھا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِهِ بِالْوَسِيطِ.
300-900 سال کے بعد اٹھ کے آئے جبکہ حدیث سے باغی تھے جو کفر شرک پر مجبور کرتا تھا, اور بیدروس کے زمانے میں آئے جو مسیحی مذہب حق کا رکھتا تھا.
اور یہ واقعہ آپ سے پہلے کا ہے, عجائب و غرائب. ام حسبت ان اصحاب الکاف والرقیب کانوا من آیاتنا عجبا.
ان اصحاب کاف جو اردن کے ایک پہاڑ میں ہیں, ابھی ہم گئے تھے حاضر ہوئے وہاں,
اس کے قریب میں نظر آتی ایک بستی ہے, اس کا نام ہے رقیب.
یہ دنیا میں کئی اور نہیں اصحاب کاف ہے, رقیب نہیں ہے, اور اس کے ساتھ رقیب بھی ہے, تو اغلب یہی ہے کہ یہی جگہ ہے.
اور بالکل سامنے دریائے میت, بحر میت کے سامنے فلسطین ہے اور بیت المقدس نظر آ رہا ہے.
رات کو اس کی بتیاں نظر آتی ہیں,
اور پہلی مسجد جو انہوں نے وقال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا, وہ مسجد بیت المقدس کی طرف تھی.
حضرت عمر گرا رہے تھے تو حضرت عمر کو کہا گیا کہ رہنے دو یادگار ہے, اپنی بناتے تھے ایک اور بنا لی, ساتھ ایک اور مسجد ہے اس میں نماز ہوتی, بیت المقدس کی طرف جو رخ ہے اس میں نماز منع.
ہاں, اور اس اردن کا پرانا نام ہے دقیانوس, اس شہر کا نام ہے دقیانوس, اور اس میں ایک پہاڑ ہے 6 میل نیچے راستہ ہے سرنگ کی طرح, 6 میل تک ہے, اور قدیم زمانے کا شہر آباد ہے. ایک زمانے میں تو جار عرب کا یہ راستہ تھا, آج وہ 7واں عجوبہ عالم ہے, 6 عجوبوں کے بعد یہ 7واں ہے.
دوست دنوں میں اللہ تعالیٰ نے وہاں جانا نصیب فرمایا, جانا تو بیت المقدس تھا لیکن کہا گیا کہ نہیں ابھی تیاری آپ کی پوری نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ.
سورۃ کاف نے بتایا کہ انبیاء جیسے موسیٰ اور اولیاء جیسے ذوالقرنین اور حضر
اور اصحاب کاف غیب دان نہیں, تو سورۃ مریم میں فرمایا کہ متصرف رہیے. زکریا علیہ السلام کو بیٹا چاہیے, 100 سال مانتے رہے, اب اللہ نے چاہا ہو رہا ہے. مریم بی بی کو بیٹا نہیں چاہیے, شادی بھی نہیں, اللہ نے کہا قضا ہے بیٹا, اسی طرح ہی ہوگا, نہ شادی ہوگی نہ مر جائے گا, بیٹا مبارک. اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی پریشانیاں, اسماعیل علیہ السلام کے امتحانات, ادریس علیہ السلام کا رفع سما, تمام انبیاء پریشان ہیں, وہ متصرف نہیں. سورہ مریم اور موسیٰ علیہ السلام کی تفصیلی پریشانی ہے سورۃ طہٰ, اور انبیاء اور مرسلین کی پریشانی ہے سورۃ انبیاء, اور پریشانی دور کرنے کا طریقہ عبادت المخلصہ سورۃ حج, اور اس کے نتیجے میں اچھے صفات ہونا چاہیے, صفات شرع المؤمنین سورۃ المؤمنون, دفع الفحشاء للمعاشرہ سورۃ النور, معجزات قرآن سورۃ فرقان, یہ قرآن وہی ہے شعر شاعری نہیں, سورۃ الشعراء اللہ کی توحید بیان کرنا برحق ہے, داؤد و سلیمان و چینٹی اور حدود کے آلات دیکھو, سورۃ نمل, تمام انبیاء و مرسلین نے یہی کلمہ بیان کیا سورۃ قصص, امتحان اور آزمائشوں سے مت ڈرو.
نہ ہی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا سو بار جب حقیقت کٹا تب نبی ہوا.
مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کی تقریر دی, عشاء کی نماز پڑھ کر شروع ہوئے اور صبح کے وقت کئی دور سے فجر کی اذان ہونے لگی. لوگوں نے شور مچایا, شاہ صاحب خبردار تقریر بند کی, یہ کوئی دور کی اذان ہے, ابھی ہماری اذان میں ایک گھنٹہ ہے. شاہ صاحب موڈ میں آئے, یہ شعر کا سب وصال بہت کم ہے آسمان سے کہو, سب وصال بہت کم ہے آسمان سے کہو تو جوڑ دے کوئی ٹکڑا سبھی جدائی جاؤ.
یعنی وقت ختم ہو گئی,
چلے سے ہم سہرا نشین کی بود سچی.
استاد محترم مولانا عبدالحنان پڑھتے ہیں, سنا شاہ صاحب کا شعر ہے.
چلے سے ہم سہرا نشین کی بود سچی, بہار آتی چلی جاتی ہے ویرانی نہیں جاتی.
لا الہ الا اللہ, سر کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے. منچ میں گوئے ماتا بورے منچ میں گوئے. ٹھیک ہے, آپ کو تو سبق سمجھ میں آتا ہے اور تو جو کام ہے وہ سمجھ آ گیا. لا الہ الا اللہ,
تو سورہ کاف میں اولیاء اور انبیاء سے غیب کی نفی, اور سورت مریم میں ان کا ابتلاء اور پریشانی ہے, یعنی وہ متصرف ہے.
زکریا علیہ السلام بیٹا مانگ رہا ہے, اللہ اللہ سبحان اللہ.
تو ان کو بڑی مشکل سے کئی سو سال کے اندر عمر پوری ہو رہی تھی, آپ جا کر کے اللہ تعالی کی منظوری ہوئی اور بیٹا ہونے کا فیصلہ ہوا کہ ٹھیک ہے اب تجھے بیٹا دے دیتے ہیں.
اللہ سبحان اللہ وبحمدہ.
سورہ مریم مکی ہے, 98 آیات اور 6 رکوع ہے. موجودہ ترتیب قرآن میں 19 ہے اور نزول میں 44 ہے.
اربعوں
سلور سبیہ نمبر یہ نزول. اس سورت کا مقصد موضوع عنوان غرض اصلی الانبیاء والاولیاء لیسوا بمتصرفین فی الامور. اس سے پہلے سورت کاف میں الانبیاء والاولیاء لا یعلمون الغیب, اور اس کے بعد طہٰ میں الانبیاء والاولیاء ہم مبتلون علیہم الابتلاء, شدید آزمائش ہوتی. اور پھر بالتفصیل سورۃ انبیاء میں
سورۃ کاف کے اخیر میں ہے قل انما انا بشر مثلکم, زکریا علیہ السلام بھی بشر ہے, مائی مریم بھی بشر ہے, عیسیٰ مسیح بھی بشر ہے, تمام انبیاء اولیاء بشر ہیں. فرق کیا ہے؟ الا انما یوحا الی, اللہ نے انبیاء کو وحی کی, اولیاء کو ولایت تقوی عطا کیا. بنیاد مسئلے کی الہ کو ملا ہوا ہے تو عید ہے. فلیعمل عملا صالحا, توحید کے ساتھ جو عمل ہوگا وہ نیک عمل ہوگا. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اللہ تعالیٰ ہرگز عبادت میں شرک برداشت نہیں کرتا.
اس تفصیل کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ دیکھو.
کاف آیا سواد
حروف مقطعات لا یعلمها الا اللہ. سلف کہتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح جاہل کا امتحان لیتا ہے کہ علم پڑھو, تو عالم کا امتحان لیتا ہے کہ اس میں مت پڑھو. پیچھے آ گئے اس لیے مفسرین کا قاعدہ اتقان میں سیوتی نے لکھا ہے اب بھی روح ماں اب ہمارا ہوا ایسے ہی رہنے دو جن کی شریعت نے وضاحت نہیں. وہ جو اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جنت سے مینڈ آیا تھا تو وہ کس کا گوشت کس نے کھایا جمایا سوال لے سادہ سوال دلیل لے چکے تو اصول قرآن میں بے خبر آئے جی اصول واقف نہیں تھے. اب ہنو میں اب ہما ہم مبہم چھوڑیں گے جو شارے نے مبہم رکھا ہے. سلف کہتے تھے عروج مقصع آپ کو لا یعلمها الا اللہ, اللہ اس سے مراد جانتا ہے. علماء دین کہتے ہیں کہ اس میں جتنے واقعات ہیں نا زکریا مریم عیسیٰ مسیح حضرت ابراہیم اسماعیل حضرت موسیٰ حضرت ہارون حضرت ادریس حضرت نوح ان واقعات کی طرف اشارے ہے. کاف آیا انسان حضرت علی کرم اللہ وجہہ کبھی کبھی فرماتے تھے یا کاف آیا انسان اس سے جبلی گویا حضرت علی ان کو آسانی خداوندی سمجھتے کاف آیا انسان نائی سم. وہ یہ پرندہ ہے نا زرد کہلاتا ہے وہ ایک خاص قسم کا ذکر کرتا ہے صبح کے وقت. تو ایک کسان جا رہا تھا اس سے پوچھا کہ یہ پرندہ کیا پڑتا ہے. اس نے غور کیا اس نے کہا گاجر مولی ادرک گاجر مولی ادرک. تو ایک ننداس جا رہا تھا وہ جو روئی مارتے ہیں اس نے اس سے پوچھا یہ پرندہ درخت میں بیٹھا ہے عجیب آواز نکالتا. اس نے کہا یہ کہتے ہیں دئی اڈک ڈک ڈک دئی اڈک ڈک ڈک کیونکہ وہ ڈئی اڈک چلاتا تھا. ایک طالب علم اسی لیے شاشی اور شافیہ ہاتھ پہ لے کے جا رہا ہے کہ طالبہ یہ پرندہ کیا پڑتا ہے. یہ سبحان تیری قدرت سبحان تیری قدرت سبحان تیری قدرت فکر ارکس بقدر ہمت لا الہ الا اللہ گفتا میں شرط آدمیت شیخ سادی کو سنا گفتا میں شرط آدمیت مرغ تسبیح خواند و من خاموش. صبح کے وقت مرغا کیسی اذانیں دے رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ویسے اذان شروع کر لیتا ہے دو تین دیر تو چپ ہو جاتا ہے یہ تو ٹائم نہیں ہے گلی خراب ہے میری پھر یہ وہ. لیکن جب صبح کا وقت ہو جائے نا سبحان اللہ کبھی غور سے سن لینا 65-55-70 اذانیں ایک ایک مرغا دیتا ہے. اس لیے حدیث شریف میں مرغے کو پسند کیا گیا اور آپ نے فرمایا جب تم اس کی اذان سنو تو تسبیح پڑھو کیونکہ انہ رعا ملکہ ترمذی شریف اس نے فرشتہ دیکھا ہے. وہ ہمارے ایک مرغا تھا وہ خوب بتانے دے بہت خوش آواز تھا خوش الحان تھا وہ اس کی آواز پر میں اٹھتا تھا بیٹھ جاتا تھا اور دروازہ کھول کے اس کی آواز سنتا تھا. اس کو پتا تھا تو میرے کمرے کی طرف پتا تھا آ کر کے اس کونے میں اذان دیتا تھا. ایک دن جب میں صبح اٹھا محمد انور شاہ کی والدہ نے کہا پیارا چل کے نن جوڑے نہ جوڑا دے باندھے ہو میرے مرغ آج بیمار ہے اذان دے دی. میں اس کے پاس آیا میں نے کہا خیریت سنگال گئے تو اس کا جو کل تنک تھا جو نیچے لٹکا ہوا تھا میں نے او ہو تو طبیعت خراب ہوا ہے
میں فوراً واپس چلا گیا اور ڈیسپرین کی گولی لے آیا اور وہ جو پانی پڑا ہوا تھا وہ میں نے گرایا. رات کا ٹھنڈا پانی تھا, وہ غریب نے پیا, نزد زکام ہو گیا. مؤذن کو نزد زکام ہو جائے تو اذان کیسے دے گا؟ تو میں نے اس کو ایک گولی پانی میں اور پانی نیم گرم پانی لے آیا اور دوسری گولی اس کو میں نے کہا کہ یہ میں ٹکڑا ٹکڑا کر کے چکا, ابھی ٹھیک ہو جائے گا, آپ یقین کر لیں. فوراً آ گیا, ٹک 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 ایک گولی کھا لی اور پانی کو بھی میں نے گولی ڈالی. میں نے کہا آپ پانی پی سکتے ہیں, انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا. میں بھاگا جماعت کا وقت تھا فجر کا, جماعت کرائی, جماعت کے بعد بات چیت دعا جب ہوئی چلا گیا تو بجائے دستر گھر کی طرف گیا. مجھے دیکھتے آزاد دے دی, میں نے کہا چلو صحت مبارک, کام دینے شروع کر ٹھیک ہو گیا. حدیث شریف میں حیوانات کے ساتھ بھی احسانات کرو, نرمی کرو. ہمارے گھر والوں نے ایک دن مجھے کہا کہ آپ کے کمرے کے باہر آپ کے دفتر کی بلی بیٹھی ہوئی. میں فوراً سمجھ گیا کہ اس کا یہاں کیا کام. میں نے قمیض پہن لی اور سر پہ ٹوپی رکھی اور چابی اور لاٹھی لی اور میں نے اس سے پوچھا میں سنگ سچر بھی کر لیتا ہوں. مجھے اشارہ کیا کہ دفتر چلنا ہے. میں نے چلو دفتر آئے, دفتر کھولا, سیدھا اندر گئی. میں نے کہا اپنے یہاں بچے دیے, بڑی صحت کی ہے, کتابوں سے بھرا ہوا ہے, کون ڈیوٹی کرے گا؟ لا الہ الا اللہ قرآن سامنے مسجد میں. اس نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا کہ اس کو کھولو. میں نے کھڑکی کھولی تھوڑی سی, اس سے وہ جاتی تھی اور آتی تھی, جاتی تھی آتی تھی. منصور بھائی کہیں سن رہے ہوں گے, منصور بھائی کی وہاں بیٹھتے تھے. منصور بھائی کہتے پیشاب پخانہ بچوں کا تو چھوڑو, پسینہ اور بال بھی میں نے نہیں دیکھے. میں نے اس کو کہا یہ دفتر ہے ادارے کا, احادیث تفسیر سے کیسے بنا ہوا ہے؟ چتول پتی ہونا چاہیے, ماں با ملا ماتا کی. بالکل بچے جوان ہو گئے, باہر لے آئی اور مجھے اشارہ کیا کہ اب بند کرو اس کو. ایک زبان ہے جو نہیں دی گئی, اشارہ کیا کھڑکی کی طرف کہ اس کو اب بند کرو. ایک بلی کی شادی ہو گئی, بہت لمبی جوڑی, 17-18 قسم کے براتی آ گئے. ایک ہنگامہ تھا ادارے خیر. 10-15 دن بعد جب اس کا کام پورا ہو گیا تو سب بلے چلے گئے, لیکن ایک ذرا بازوق تھا وہ موجود تھا. تب جی بلی میرے پاس آ کے بیٹھ گئی. میں نے کہا میں نے آپ کی اتنی طویل و عریض شادی دے دی, مجھے بہت دل دکھا, جاؤ مجھ سے تعلقات کشیدہ ہو گئے. کچھ دیر بیٹھی رہی, پھر اس بلے کو دیکھ رہی تھی کہ یہ نہیں جا رہا. میں نے کہا تو آپ کا مہمان ہے, ہمارا کیا کام ہے؟ تو یقین کر لو میری لاجی میں نے اس کو گرا دیا. تو جب لکش کو گرا دل میں سے ہی بازا, مجھے سکھانا چاہتی تھی کہ یہ لو اس کے پیچھے جاؤ اس کو مارو. میں نے کہا میں کیوں ماروں؟ ولے ہار رہا من سر اللہ تار رہا, یار کی محبت ہو کے دیوانے ہیں, ہم بیچ میں کیوں آئے لوگوں کے. ایک کائنات ہے, اگر میں نے عجائب المخلوقات لکھی تو کرمانی اور سویتی اور دمیری کو کوئی نہیں پڑے گا, وہ عجائب سے لبریز ہو. اللہ اکبر, سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم. اور بعض واقعات ایسے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے, عقل دنگ رہ جاتی ہے. اس سخت سردی کے زمانے میں ہمارے ملک میں جانور ہمارے کمروں میں رہتے ہیں 8-8 دن, 10-10 دن, باہر بارش ہے, طوفان ہے, باد باران ہے, بارش رک گئی, جلدی 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 ہوا نوبا سب آپ باہر. ہم نے کل کے ساتھ ہی دریا ہے, دریا کابل کا کنارا بالکل سوکھا ہے, اس طرف پتریلا ہے. تو وہ 8-10 دن تک جانور اندر رہے نا, تو اب وہ مستی کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. ایک خوار مددگار گائے نے ایک قیمتی گائے کو دکا دیا, ایک کھائی میں اس کو گرا دیا. کھائی کی گہری تھی کہ اس کا نکالنا آسان نہیں تھا, کندھے کے اوپر دوڑا. میرے ایک بھائی جلال برہان مرحو, وہ نیچے اترے, اس نے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ذبح کیا اور پھر رسی سے باندھ کے اوپر کھینچا بڑی تکلیف سے. اس گائے کی ایک بچڑی بچی دیکھ رہی تھی سارا نظارہ, باں 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 باں. اس کی ماں مر گئی, ختم ہو گئی. ایک سال جب گزر گیا نا, اگلا سال ہوا, وہ بچڑی جوان ہو گئی, خوب موج میں آئی,
اور اسی طرح ایک دن تھا اور اسی گائے کو مارنے لگی اور اسی کائی میں گرا دیا. اپنی ماں کا بدلہ پورا ایک سال بعد لے گیا. یہ ذہن ہے اللہ نے اس میں ڈالا.
سبحان اللہ وبحمدہ.
اور اس بچڑی کے سینگ ایسے تھے لیکن اس گائے کو ایسا دھکا دیا, 8-10 آدمی مار رہے تو نہیں ہٹ رہی تھی جب تک نیچے گرا نہ دیا کہ اس کے سینگ ہمیشہ کے لیے پیچھے ہو گئے.
سرنے شاہ کا لڑ پپا پل مور ڈیڑھ ہزار کرا ہے 10,000 کے سوکھوں میں تھی مور بدلے والا شال ہے.
حدیث شریف میں کہ قرب قیامت میں جب قیامت کا دن ہوگا تو حیوانات کی زندہ کیے جائے گی اور سینگوں والی بکری جس نے بے سینگ کو مارا ہے, سینگی کو کہتے کارنا اور بے سینگی کو کہتے جل جا, حتی تختصا الشاۃ الجلجا الشاۃ الکرنا, ترمذی شریف.
سورہ مریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف آیا عین صاد نذر رحمت رب کا عبدہ زکریا ہذا ذکر رحمت رب کا رحم عبدہ زکریا. رحمت رب کا مصدر کا مقام ہے ذکر فعل کے لیے. یہ تیرے رب کی رحمتوں کا بیان ہے جو اس نے اپنے خاص بندے حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ فرمایا. زکریا علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں اور ان کا تذکرہ آل عمران میں موجود ہے. ان کی اہلیہ فاقوس نام کا فاقوس اور بی بی مریم کی والدہ یوحانس یہ دونوں آپس میں بہنیں تھیں. اس لیے تغلیباً حضرت عیسیٰ و یحییٰ کو کہا گیا ابن خالہ, ابن خالہ خالہ زاد بھائی تغلیباً کہا ہے. زکریا علیہ السلام بیت المقدس کے امام تھے اور بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے لیکن حضرت کی نارینہ اولاد نہیں تھی. دنیا کی نعمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی کی اولاد ہو اور پھر لڑکا ہو. شاعر کہتا ہے نعم الالہ علی العباد کثیرت, نعم الالہ علی العباد کثیرت وأجلهم نجابة الأولاد.
اللہ کی نعمت تو بندوں پر بہت ہے لیکن سب سے اعلیٰ نعمت اولاد کا ہونا ہے. اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے.
اذ نادى ربه نداء خفيا, جب آواز دی انہوں نے اپنے رب کو آواز آہستہ
دعا مانگنے لگے اللہ بیٹا عطا فرما. کیوں؟ عمر بہت زیادہ ہے اور بڑھاپا آ چکا ہے اور ویسے بھی اس طرح راز نیاز کی دعائیں آہستہ ہی ہونا چاہیے. اور امام ابو حنیفہ کا اصول ہے الاصل فی الدعوات والاذکار التسریہ, اصل دعا اور ذکر میں آہستہ ہے. فتاوى غزالية لها ولا يجهر بالدعاء إلا أحيانا تعليما, تبي تبي زور سے دعا ہو تاکہ لوگ دعائیں سیکھ لے. آمین کہے.
اذ نادى ربه نداء خفيا, جب آواز دی اپنے رب کو آواز آہستہ. خیر الذکر الخفی وخیر الرزق ما یکفی, بہترین رزق وہ ہے جو قابل کفایت ہو اور بہترین دعا اور ذکر وہ ہے جو آہستہ ہو. محقق الاثر ترجمان مسلک دیوبند فخر احناف شیخ مرشد مولانا سرفراز خان نے کتاب لکھی ہے ذکر بالجہر.
اس نے ثابت کیا ہے کہ ذکر بالجہر مشکل سے جواز ہے, اصل ذکر بسر ہے آہستہ ہے. اس مسئلے کی بنیاد پر تو امام ابو حنیفہ نے آمین کو ایسا کہا ہے، کیونکہ آمین دعا ہے، بخاری میں قال آتا آمین دعا، اور دعاؤں کے بارے میں اللہ فرماتے کہ انبیاء ایسا مانگتے تھے. فرضوں کے بعد اللہم انت السلام، یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یا اللہم لا مانع لما اعطیت وغیرہ کے الفاظ کبھی بلند پڑے گئے تعلیماً احیانا. دیکھیے النفائس المرغوبہ فی الدعاء بعد الصلاة المکتوبہ لفقیہ الہند ومفتیہا الشیخ مولانا کفایت اللہ الدولوی الدیوبندی، لا الہ الا اللہ. تو دعائیں مانگنا چاہیے خوب، اور آہستہ دعا، آرام تسلی سے. اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، وہ خوب خوش ہوتا ہے، خوب سنتا ہے. کیا دعا تھی؟ قال رب انی وهن العظم منی، فرمائے پروردگار ڈھیلے ہو گئی میری ہڈیاں. وهن، وهن کے معنی ہڈیوں کا ہل جانا، بڑھاپے میں ہڈیاں ہلتی ہے، وقت گزر چکا ہوتا ہے، اور ویسے بوڑھا آہستہ آہستہ اٹھتا ہے، ہڈی پہ زور زیادہ آتا ہے، جوانی میں یاد کم بڑا ہو جاتا ہے، تو بھائی ہڈی مضبوط رہے گی. کوئی مشین دنیا میں ہے تو 100 سال چلے، 20 سال نہیں چلتی. یہ تو ماشاءاللہ کتنے لوگ بیٹھے 70 سال کے، 80 سال کے، یا عجز اور فقیر تقریباً 63 میں داخل ہو رہا ہے. اللہ اکبر. میں دیکھتا ہی رہ گیا یہ رنگ سرمشاں، عمر فسانہ ساز گزرتی چلی گئی. فرمائے پروردگار ہل گئی میری ہڈیاں، واشتعل الراس شیبا، بڑا پھوٹا میرا سر بھی سفید ہو کر، بڑھاپے کی وجہ سے. ولم اکن بدعائک رب شقیا، اور نہیں ہوں تجھ سے دعا کرنے سے مایوس، شقی بدبخت یا مایوس مراد. میری اپنی حیثیت یہ ہے کہ جسم کمزور ہو گیا، ہڈی جو مضبوط جگہ ہل گئی، بال جو کالے کالے تھے وہ سفید ہو گئے. اشام الصغیر و افنا الکبیر قرر الغداۃ و مر العشی، زمانے کے گزر گئے، کل کا دن تب میں کراچی آ رہا تھا، 19 سال عمر تھی، چہرے پر کئی داڑھی تھی، کئی پلاٹ خالی تھے. آج جب آئی ہے کے سامنے گزرتا ہوں خود ہی ڈر جاتا ہوں. توبہ توبہ. عمر دراز زمان چلائے کے چار دل، دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں. لا الہ الا اللہ. فرمائے پروردگار ہل گئی میری ہڈیاں، اور بھڑا پوٹے میرے سر کے باعث. سبحان اللہ، داڑھی کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ داڑھی تو سب کی ہے، جو سر کے بال کم لوگ ہوتے ہیں. جو لوگ طلبا کو کہتے ہیں گنجے ہو کیا، گنجے ہو کیا، وہ کیا کہتے ہیں؟ تو ایسے ہی پہلے سے چمک رہا ہے، جیسے توے پہ انڈا ڈالے اور وہ تیر رہا ہو. وہی دیوبندی اور آل سنت طلبا کو ٹھیک ہے، اور زلفا ولفا والا فیشن بھی ٹھیک نہیں ہے. بہت لمبے لمبے زلفے جیسے بھینس کے ٹیڑے سینگ آگے آئے ہوئے ہیں، شیطان اور شاعر اور راس، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن بالکل چاقو چمک و چمک، اس کی بھی ضرورت نہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اعتدال سے رہو، چھوٹے بال رکھو، لما جمع کبھی کبھی وفرا. وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا، داڑھی کھلی ہوتی ہے یہ تو پہلے ہی سفید ہو جاتی ہے، اور سر کے بال ڈکے رہتے ہیں وہ حرام سے ہوتے ہیں. جب وہ بھی سفید ہے تو بڑھاپا انتہا کو پہنچ جاتا ہے. ہمارے استاد بنے بھی طور پر بڑے مزیدار ہے، وہ داڑھی کالی کرتے ہیں اور سر نہیں کرتے. سر تو ٹوپی پگڑی میں ہے, وہ سفید ہے. تو جب بیٹھا رہتا ہے ٹوپی اتار کر تو حیرانگی ہوتی ہے, نیچے کالا اوپر بالکل سفید. تو کوئی پوچھ لے تو استاد یہ داڑھی بالکل کالی ہے, سر کے بال سفید ہے. تو وہ کہتا ہے یہ داڑھی جو میری ہے یہ سر کے بالوں سے 16 سال چھوٹی.
یہ سب اچھے تھے کہ میں نے رنگ استعمال کیا. ہمارے اکیلے ہمارا سر تھا 18 سالہ کچرا
زخد آلاز بنا تو رہا تو موئے بتن بیس سے آ کر گئے خاص نفاحت شدری پشت کوز.
فرمایا کہ دیکھو ہڈیاں ہل گئی, سر کے بال بڑا اٹھے. اور اب بھی آپ سے دعا کر رہا ہوں, مایوس نہیں ہوں.
سبحان اللہ.
بات سنو, دعا کے دو وقت, ایک تحت الاسباب اور ایک ما فوق الاسباب. جب اسباب بالکل نہ ہو تو پھر اور ہی زیادہ للہیت و اخلاص درکار ہوتا ہے.
اس میں بڑی تفصیل میری ذہنیت میں موجود ہے کہ کن کن آدمیوں نے بغیر اسباب کے دعا مانگی.
میں ہر سال حج کے لیے پیسے جمع کرتا تھا, اعلان ہو جاتا تھا کہ کتنے پیسے جمع ہو رہا ہے, تو وہ کم ہوتے تھے ہر سال. ایک سال میں نے اعتکاف میں دعا مانگی ہر روز کہ اللہ اسی سال حج کرائے اور میری توفیق نہیں آپ انتظام کریں, اور اسی سال حج نصیب ہوا. ایک بزرگ کو یہاں انہوں نے کہا کہ میں اپنی طرف سے آپ کو گفٹ بھیج رہا ہوں. میں نے کہا میں حج بدل نہیں کرتا, تلبیہ بھی کسی اور کی طرف سے بڑھوں تو فائدہ کیا ہے توحید. تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اسی سال حج کی سعادت, یہ 83 سال تھا 1983 پہلی دفعہ جو حاضری ہوئی تھی. تو دعاؤں کے لیے اسباب بہتر ہے, لیکن بغیر اسباب کے دعا بھی جاندار ہوتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود مسبب ہے. اسباب پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ خود ہے.
اللہ اکبر.
طالب علموں کا جو نظام ہے یہ بالکل بلا اسباب کے, کچھ بھی ان کا ساحل نہیں ہوتا. گھر بار علم کے لیے چھوڑ کے رائے سفر اختیار کر لیتے. قدیم انبیاء اور اولیاء کے دستور پر بالکل گامزن ہے.
اللہ تعالیٰ کرم کو اپنی شان و خزانوں سے مالا مال فرماتے ہیں. جو ان کی ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ پوری فرماتے ہیں.
وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي, اور مجھے ڈر لگتا ہے رشتہ داروں سے اپنے بعد. موالی مولا کی جمع ہے, مولا وارث کو کہتے ہیں. میرے جو وارثین ہیں وہ شاید دین کا کام نہ کرے, ایسے وارث نہ ہیں جو تفسیر نہ پڑھائے, جو امامت نہ کرے, جو بخاری اور ترمذی نہ پڑھا سکے. وارث وہ ہوگا جو اس مقام و منصب پر فائز ہو. محمد انور شاہ کی صحت کی دعا فرمائیں کہ اس کے حلقوم کا جو عارضہ ہے وہ دفع ہو جائے. باقی صلاحیت مناسب ہے, کتابوں میں اول آتا رہا اور نام کا اثر بھی بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ. تاہم وہ تو ایک ظاہری صورت ہے. اسلم تو یہ جتنے پڑھنے آئے ہیں یہ سب میرے انور شاہ اور کوسری, اور امید ہے کہ ان میں بڑے لائق اور فائق لوگ ہوں گے جو مقام اور نام اور انجام روشن کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي, اور مجھے ڈر لگتا ہے رشتہ داروں سے اپنے بعد, یعنی کام نہیں کریں گے اور کیا رشتہ داروں سے کیا کرنا ہے. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا, اور میری بیوی بھی بانجے. آخر جیسے حائض, حائض حادث, اس میں تا کی ضرورت نہیں ہے, یہ خود سیدھا ایک حدیث ہے اس وزن پہ. آخر التی لا تنتج ولا تلج, بانجھ
شنڈا شنڈا اور ہے میری گھر والی بھی آخر التی لا تلد بانج خزر شنڈا
حبلی من لدن کا ولیا دے دو اپنے پاس سے مجھے ایک خلیفہ دینی کام کرنے والا بہترین دوست اور کارآمد آدمی فرمایا میں بوڑھا ہوں میرے بال سفید میری ہڈیاں ہل رہی ہے رشتہ دار بھی بہت زیادہ بوفا رہی خدا دین کے کام کے لیے مجھے قائم مقام اور جانشین نصیب فرما یرثنی یرث من آل یعقوب جو میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے واجعلہ رب رضیا اور اے پروردگار اس لڑکے کو پسندیدہ بنا
پسندیدہ اعمال کرے گا تو پسندیدہ ہوگا نامناسب حرکتیں کرے گا تو غلط ہوگا
دغا خدا قیامت میں بھی نور سنی چیز اپنا لینا پسو تاثیر نکال ہس چارے لگا سے ہسر بندی گی چل شرم اس غلط تاثیر نکال نالائق جو چمڑ شکل اخلاصی
لکسنگ جگہ تو سڑی خوب سے گرو بازی بس دندس ہے پلیت سے نا اہلا نالائق چاہے اخلاق کا منصب بھی نہ بس جن
وجعل ہو رب رضیا یا اللہ ہمارے جانشینوں کو بھی دین میں پختہ فرمائے یا زکریا انہا نبشرک بغلام دعا قبول ہو گئی فرمائے اے زکریا ہم خوشخبری دیتے ہیں آپ کو بیٹے کی اسم ہو یحیٰ اس کا نام بھی یحیٰ ہوگا
نام جو خدا نے رکھ لیا
لم نجعل له من قبل سمیا ہم نے نہیں بنایا اس کے لیے اس سے پہلے کوئی ہم نام
یعنی یہ نام بھی اس سے پہلے کسی کا نہیں اور اس جیسی صفات اور معجزات بھی کسی کی نہیں ہوگی دونوں باتیں مفسرین نے مان لی
معلوم ہوا کہ بڑی بشارتوں میں سے ایک بشارت اولاد کی بھی خوشخبری
انا نبشر ہوگا سبحان اللہ یوم حمدی محمد انور شاہ کی پیدائش پر بہت دنیا نے خوشی کی اور خط لکھے تحفے بھیجے لیکن ایک خط استاد محترم مولانا عبدالحنان کے بڑے بھائی حاجی سیف الرحمان مرحوم نے لکھا کائنات میں ایسا خط کوئی نہیں لکھ سکتا
اور انہوں نے سارے جہان کے ان لوگوں کو ذکر کیا جس کا سب کچھ تھا وہ بیٹا نہیں تھا اور سب کچھ لوٹ گیا تباہ و برباد ہو گیا
اسی لیے عزیز النقیب احمد کبھی کبھی محمد اکبر شاہ کو کہتے ہیں اکبر شاہ تجھے پتہ بھی ہے تم کن نازلات سے غور سے آئے پانچ بہنوں کے بعد ہے تقریباً اور اسی طرح زید القوصری بھی پانچ بہنوں کے بعد ہے تو مولانا فضل محمد صاحب سوات والوں نے شعر کہا اور اس میں یہ الفاظ ہے کہ ممباد ہم سے بنا دی ہی متوقع شخص فغدا بھی متحل لم مسرورا
یہ کوسری کے لیے کہا ہے لیکن انور شاہ کے لیے بھی بہت اشعار تھے
اللہ شرفکم ونور دارکم بقدوم ضیف وردۃ الازہار انی اهنئکم واہلی اہلکم واهنئ المنصور ذی الاحجار سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم
یا اے زکریا ہم خوشخبری دیتے ہیں آپ کو لڑکے کی اس کا نام یحییٰ ہوگا ہم نے نہیں رکھا ہے اس نام پر اس سے پہلے کسی اور کو قال رب انا یکون لی غلام
رب فرمایا پروردگار کہاں سے لڑکا ہوگا وکانا تمراتی آچرن اور میری بیوی بھی بانجے وقت بلخت بدل کی بریتی اور میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کے انتہا کو. پہلے تو مات رہے تھے سب کو شمریا, یہ سوال تعجب کے لیے, یہ سوال استحالے کے لیے نہیں, یہ تو طے ہو گیا کہ ہوگا کیا کس طرح ہو. بال کلانے کا فرمائے اسی طرح ہی لڑکے ہوگا اللہ قدرت سے لے گا. قال رب کہوں علی حی, تیرا رب کہتے ہیں میرے لیے آسان ہے. وقت خلق تو کم ان قبل ہوں, میں نے آپ کو اس سے پہلے پیدا کیا. ولم تک شیا, اور آپ کچھ بھی نہ تھے. قال رب اجعل لی آیا, فرمائے پروردگار نشانی مقرر کیجیے. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا, فرمائے نشانی آپ کی یہ ہے کہ باتیں نہیں کرو گے لوگوں سے تین راتیں برابر. تین راتیں آپ پر ایسی آئے گی صحیح صورت ہونے کے باوجود آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ میں باتیں کروں. یا تو یہ مطلب ہوا, یا یہ کہ اس کی پیدائش میں اتنی مصروفیت ہوگی کہ لوگوں سے بات چیت نہیں رہے گی. ویسے بھی انسان پر جب عالم آخرت اور عالم بالا کے آثار ہو جائے تو انسانوں سے کلام کم کر لیتا ہے. اور کیونکہ ان ایام میں تر آپ اللہ کے ذکر تسبیح تحمید تمجید تحلیل میں خوب مصروف ہوں گے تو پھر ایسے شخص کے پاس لوگوں کے لیے گفتگو اور کلام نہیں ہوتا. طالب علم بڑی محبت سے آتے ہیں, حضرت پیر دباؤ اور حضرت ہاتھ دباؤ, حضرت ذرا بیٹھو. مجھ میں ہمت نہیں ہے نا, بس یہی ہمت ہے جو تین گھنٹوں میں لڑا لیتا ہوں. آج بالکل معذور ہوں. سبحان اللہ, کیا کرے, آپ کی محبت سلام کو پر بہت ہی دس طالب علموں کی عقیدت اور احترام کے سامنے شرمندہ ہوں, لیکن مجھ میں سخت نہیں ہے, طاقت نہیں. اس لیے باپ دیکھتے نہیں کہیں جاتا نہیں ہوں, کہیں جلسوں میں نہیں جاتا. تفسیر شروع ہوئی تو خود بیٹھا ہوا, کسی کو نہیں بلاتا. یہ میرے ساتھ, یہ میرا کام کوئی کر نہیں سکتا. یہ صرف اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو اس کے لیے چنا ہے. تو کام ہے کام مولوی صاحبان کو تکلیف دے دو, حالات خراب ہے, راستے غیر معمول ہیں. تو آپ کو جو میں کہتا ہوں کہ جاؤ یہاں سے, مجھ سے نہیں ملو, ہاتھ نہیں ملاؤ, مت آؤ, تو یہ مطلب نہیں کہ مجھے آپ سے نفرت ہے. اللہ نہ کرے یہ نفرت ہے, تو یہ تین چار گھنٹے جو ریلیو پر لازم کیے اور ہمیشہ بیٹھا رہتا ہوں, پانچوں نمازیں خود پڑھاتا ہوں, کوشش کرتا ہوں, مصلی پہ گھنٹے بیٹھا رہتا ہوں, یہ سب آپ کے دیدار ہو رہا ہے. تو آپ یہ عذر بھی اپنے پاس رکھے کہ استاذ بیمار ہے, استاذ کے کام زیادہ ہے, ملاقاتوں کا وقت نہیں ہے. اللہ اکبر. شاگردوں کو روز روز آزاد نہیں کیا جاتا, وہ ایک ہی دفعہ مزاج سمجھ لے زندگی بھر یاد رہے. وہ تو پڑھائے لوگوں سے جان چھڑانے کے لیے ہوتا ہے. کوئی مہمان آ جاتا ہے تو مہمانی ہماری عادت ہے اور الحمدللہ منصب ہے, لیکن میں ساتھ شریف نہیں ہو سکتا, دسوں کھانے پکوا لیتا ہوں. تو خادموں سے کہتا ہوں آپ ساتھ بیٹھے, خود ساتھیوں کو بلا لیتا ہوں. آیتوں کا یہ آپ کے لیے ایک نشانی ہے. اللہ تکلم الناس, کیا آپ باتیں نہیں کریں گے لوگوں سے, ثلاث لیالٍ, تین راتوں تک, سویا مسلسل متتابعان. ایسی صورت میں یہ ثلاث لیالٍ سے تمیز واقعہ ہے. اور اگر اللہ تکلم الناس تو اس کی ضمیر سے حال واقع ہو جائے گا, سویا حال اپن تسویا اور صحیحا مستقیما. آپ صحت مند ہوں گے لیکن باتیں نہیں کرو. ایک مہمان تشریف لائے تھے, چند دن یہ آ رہا, ان کو یہ خیال تھا کہ وہ بڑا فقی, اتنی باتیں کی, اتنی باتیں کہ ٹیلی فون نہیں کرنا چاہتا ان کو, اس پر بھی جان چھوڑانا مشکل ہو جائے. تشہ خبر, تشہ خبر, تشہ دوسری اور تعریف نو خبر. خدا جو دوسری سے فرق ہو تو آرام ہے. اور عبداللہ ابن عمر کے متعلق کہتے ہیں امام مجاہد
کہ میں مکہ سے مدینہ ساتھ گیا اور پھر مدینہ منورہ سے مکہ واپس آیا. ادھر سے میں نے ایک بات کہی تو ایک حدیث سنائی, ادھر سے میں نے ایک بات کہی تو ایک حدیث سنائی. مجاہد کہتے میں نہ کہتا تو یہ بھی نہ سنا تھا.
چپ چاپ. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو حسن بصری کے خلاف استعمال کیا, بخاری
کہ یہ صحابی نہیں ہے اور اتنی حدیثیں سنا رہا ہے, اتنے سنا رہا.
اور فرمایا عبداللہ ابن عمر تو جلیل القدر صحابی ہے, شیخ الصحابہ ہے. امام مجاہد کہتے ہیں کہ مکہ سے مدینہ پھر مدینہ سے مکہ آیا, ایک بات ادھر سے کئی جواب دیا ایک ادھر سے کئی. یہ کمال ہے, کم کلام کمال ہے, زیادہ کلام کمال نہیں. یاد رہا حضرت اقدس امام الاثر مولانا انور شاہ کے بارے میں سید سلیمان ندوی یاد رفتگان میں لکھتے ہیں, آپ کی مثال اس سمندر کی تھی جس کا سطح خاموش ہو اور اندر لالچ باہر بڑھے ہو. مزید لکھتے ہیں آپ نہایت کم گو تھے, آپ معلومات کا خزانہ تھے, اپنے زمانے میں حفظ و عثمان کے سلف کی مثال تھے. شاید کوئی مخطوط یا مطبوع کتاب آپ کی نو کے زبان پر نہ ہو. ایک جگہ لکھتے ہیں ناممکن ہے کہ علم اور عمل کا کوئی دفتر آپ کے استحضار سے باہر ہو. مال علم الغزیر و ابتلاء البلیغ, یہ سکوت واقعی دریائے ابہر کا کام ہے. چنانچہ وقت آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے زکریہ علیہ السلام کی اہلیہ کو حمل زکریہ علیہ السلام سے نصیب کیا. فخرج علی قومہ من المحراب, حضرت تشریف لے آئے قوم کی طرف محراب سے. آئندہ محراب کیا ہوتے ہیں, ہمارے بھی محراب ہے, درس محراب کے سیز میں. نہ جانے فقہا کس لغزش کے شکار ہو گئے کہ جی عہد رسول میں محراب نہیں تھا. کیوں محراب نہیں تھا؟ حاضر محراب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حاضر محراب ابی بکر, حاضر محراب عثمان ابن عفان, مختلف محاریب موجود ہیں. ممکن ہے یہ خیال ہو کہ باہر کی طرف جو ہم نکالتے ہیں یہ تو مقصود تو نہیں ہے, اگر اسی کمرے میں بھی ایک جگہ محراب کے لیے خاص ہو جائے تو وہ محراب ہے. روح المانی میں ہے محراب محل عبادتی ہی وہ موضع مناجاتی ہی. محراب اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں امام عبادت کرے اور اللہ سے راز و نیاز کرے. خدا کی قسم میں جب میں اس محراب میں پہنچ جاتا ہوں ساری بیماریاں چھٹ جاتی ہیں, تمام تکاوٹ دور ہو جاتا ہے, خوشی اور بشارتوں کا انبار نازل ہو جاتا ہے. الحمدللہ. بس نکلا ہے زکریہ علیہ السلام قوم کی طرف اپنی عبادت گاہ سے, خلوت خانے سے. فاوحا الیہم, اور اشارہ کیا ان کو, انسبحوا بکرتا وعشیہ, کہ تم بھی خدا کی پاکی بیان کرو صبح و شام. ہمارا لیکن کثرت پر دو وقت دلالت کرتے ہیں, صبح و شام. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے امام کو بیٹا دیا, اللہ تعالیٰ نے آپ کے پیغمبر کو بشارت دی کہ آپ لوگ بھی شکر کریں. معلوم ہے کہ استاد کی خوشی پر شاگردوں کو, امام کی خوشی پر رعایا کو, اور لیڈر کی خوشی پر متلدین کو خوش ہو رہا, یہ بھی ثابت ہے. یہ تو ہے سو وابستگی ہے, تعلق ہے, محبت ہے. جب وہ آئے تو طلبا دوڑتے زندہ باد زندہ باد زندہ باد, بنگالیا زندہ باد کو زندہ باد کہتے, زندہ باد. مولانا شیر علی شاہ کو کہتے تھے شیر علی خان, اور مجھے کہتے تھے گرو علی شاہ. تو شیر علی شاہ سے بڑے رسا ہو تو وہ زمان دنوں میں غلط رسا ہو اور لاڑا رجو والا. میں انتہا خوش ہوتے علماء کے تشریف لے جانے پہ,
اور جلسوں میں ان کو آنا آتا ہے جانا نہیں آتا.
بالکل عجیب قوم ہے.
عشاء کے مغرب کے بعد جو لوگ آئے ہیں فجر پڑھ بھی جائے.
مشہور ہے کہ بنگالی کو جلسے میں آنا آتا ہے جانا نہیں آتا.
واپس جانا آنا ہو تو تفسیر والوں کو دیکھو جو پیچھے صبح قطار لگا تھا. بس ابھی بسم اللہ ہوا اور بس یہ روانہ ہو گیا.
توبہ. یا یحیی خذ الکتاب بقوۃ. اے یحیی پکڑیے کتاب مضبوطی سے. وآتینا الحکم صبیا اور دے دیے ہم نے ان کو منصب نبوت بچپن میں.
تو پیغمبروں کو بچپن میں ملا ہے یحیی کو عیسیٰ کو
باقی سب متنبع تنبع بعد اربعین حدیث میں 40 سال کے بعد نبوت ملی.
وحنانا من لدنا اور بڑے نرم خو ہوں گے ہمارے ہاں. وزکاء پاک صاحب وکار تقیا حد درجے تقوی دار. وبرم بوالدی بہت احسانات کرنے والے ہوں گے والدین سے. ولم یکن جبارا نہیں ہوں گے تم دکھو آسیا بات نہ ماننے والا.
عام طور پر ایک بیٹا ہو نا لاڈلا سا
تو پھر وہ نہیں میں نہیں جا سکتا نہیں میں نہیں کر سکتا
اسی اور پھر غصہ بھی اس کو بہت آتا ہے. یا ایک آدمی ہے وہ باپ کو کہتا تھا میں کچھ نہیں جانتا ہوں بس وہی کھڑا رہا ہوں میں آ رہا ہوں. تو ایک دن میں نے کہا یہ باپ ہے یا بیٹا ہے تیرا کہ انشاءاللہ بیٹے کو ایسا نہیں کہہ سکو گے وہ تجھے جھوٹا لگا دے گا. اپنے والدین کے ساتھ نرم کلام شیریں کلام تہذیب سے ہمیشہ رہنا صدمے میں بھی غم میں بھی غصے میں بھی بات تو بات ہے.
تو بات
یہ چھوٹے چھوٹے بچے ماں باپ کو مارتے ہیں انہیں فقہاء نے منع لکھا یہ غلط عادتیں ڈلوائی جا رہی.
یہی بچہ بڑا ہو کر کے بنیادی تلاش کرے
تو اچھے بیٹے کے دیکھو حنان من لدن نرم خو وزتا پاک صاف گناہوں سے بچے کا مستند رہنا محفوظ رہنا.
وسا تقیا اور بے پرہیزگار.
سبحان اللہ
تقی اعلیٰ درجے کا پرہیزگار.
وہ برن کے والد ہے
والدین کے ساتھ احسان کرنے والا.
والدین کا صرف حقوق بجا نہیں رہے احسانات بھی کرنا ہے. وہ دل والدین احسان
برن بر دل سے بار ابرار جمائے.
جو بر ہوگا وہ ہم وقت ماں باپ کے ادب کا خیال رکھے گا اس سے ناراض نہ ہو جائے خفا نہ ہو جائے.
ولم یکن جبار ناسیا
اورنگزیب عالمگیر نے
بہت مشکل امتحان گزارا ہے.
بدقسمتی سے شاہ جہان کا ایک بیٹا تھا دارالشکوہ وہ سب سے بڑا بیٹا ہے.
دادا جیو کہتے ہیں اس کو بڑے بھائی جان.
وہ شروع سے تصوف میں لگا ہوا تھا اور اس پر وحدت الوجود کا اثر الٹا ہوا گیا اور وہ یہ کہتا تھا کہ مسجدوں کی جگہ مندر بنانا بہتر ہے اور بت کے نیچے اصل ایمان ہے. اورنگزیب نے آ کے شاہ جہان کو کہا کہ یہ بھائی جان کیا باتیں کر رہا ہے کہ کون سا دین ہے جو یہ پیش کر رہا ہے. اور اس نے تو پرگانہ کے اندر 24,000 مساجد مندر بنا دیے. تو شاہ جہان کو اورنگزیب نے کہا یہ بات وہ نہیں ہے کہ آپ اس کی میٹنگ یہ کریں یہ باتیں وہ ہیں جن پر ابھی فیصلہ کریں. انہوں نے کہا میں علماء سے پوچھتا ہوں. کہا یہ علماء نہیں ہے یہ جو بھی علماء کبھی بھی حرام کو نہ جائز نہیں کہتے. کفر و شرک تو اسلام نہیں کہتے. ظاہر اورنگزیب نے خواجہ عمر معصوم صاحب اور تمام اکابر اولیاء سے مشاورت کی اور تمام علماء اور اولیاء ہند کا اتفاق تھا کہ دارالشکوہ کا راستہ روکنا ضروری ہے. اس لیے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ اس پر بڑے مطمئن گئے کہ میرے ساتھ شریعت اور ان کی گفتگو کا انداز یہ تھا اگر کسی ہندو یا سکھ کسی سے بھی بات کرتے تو ان کو پہلے کہتے آپ کو پتہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی حکومت ہے
یہاں کا بادشاہ مسلمان ہے اورنگزیب اور یہ خالص اسلامی ملک ہے. یہ بات شروع ہوگا. آگے آپ وہ بات کریں. اگر مسلمان سے بات کرتے تو اس کو کہتے آپ کیوں غمگین ہیں, آپ کی تو حکومت ہے, آپ کا بادشاہ مسلمان ہے, وہ اسلامی روایات کا سخت پابند ہے, آپ کو خوش ہونا چاہیے, آپ کیوں آنسو بہا رہا ہے. یہ کلام کا طریقہ, ہر شخص سے کلام میں تین باتیں پہلے کر دیتا ہوں اور جہاں کہیں مندر گرایا گیا اور مسجد بن گئی وہاں علماء سے جا کے پوچھا, اگر انہوں نے اجازت دی تو کہا ٹھیک ہے, ہندوؤں سے کہتے ہیں جگہ پسند کرو, شاہی خزانے سے آپ کی منگوا دیں. اور علماء دین نے کہا کہ یہ ظلم ہوا ہے, یا مسجد کی ضرورت نہیں, واپس کرا دیں. لیکن ایسا نہیں ہوا ہے کہیں. دارا شکوں کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ مسجد و مندر بن گئی, 24,000 مسجد ہے. تو اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی جب حکومت اپنی ہو گئی اور فورس اللہ نے کامیاب کی ہے, اس کے سپاہ فائز ہو گئے تو مجبور اور شاہجہان کو 400 مرب میل کے اندر نظر بند کیا. اور دار شکو اس کا بیٹا سلیمان شکو اور مراد اور شجاع یہ سب جنگ میں لڑنے آئے, سب تقریباً ایکسپائر ہو گئے. اورنگزیب ایک مقام پر کہتے ہیں کہ اللہ آپ نے میرا کتنا مشکل امتحان رکھا ہے, میرے مقابلے میں والد کے آداب بھی تھے اور اسلام کی حفاظت بھی تھی, میرے مقابلے میں بھائی کے مواخات بھی تھی اور اسلام کا دفاع بھی تھا, پھر اللہ لاکھ شکر کہ وہ تین چار تھے اور میں اکیلا تھا, اور ان کے ہاں بغاوت ہو گئی اس کے نتیجے میں مارے گئے اور میرے سپاہ اول سے اخیر تک وفادار و مطیع رہے. اب مجھے ایک سپاہی اور ایک کمانڈر سے کوئی شخص بنے ناراضگی نہیں. وسلام علیہ یوم ولد, اور سلام ہو حضرت پر جس دن پیدا ہوئے, ویوم یموت اور جس دن مریں گے, ویوم یبعث حیا اور جس دن اٹھائے جائیں گے زندہ کر کے. تین حالتیں دنیا میں ہوتی ہے, ایک پیدائش, پوری زندگی یہ پیدائش ہے. اس لیے علماء دین کہتے ہیں میلاد النبی کی ضرورت نہیں, سیرت النبی کی ضرورت. پیدائش تو ایک دن ہے اور پوری زندگی منانا اور اپنے آپ کو اس کے مطابق بنانا یہ فرض ہے. ظاہر ہے جو میلاد کہے گا وہ میلادی کی باتیں کرے گا, لیکن جو سیرت کہے گا وہ غزوات بھی بیان کرے گا, ہجرت بھی بیان کرے گا, نزول قرآن بھی بیان کرے گا, احادیث اور آثار بھی بیان کرے گا, بہت سارے معجزات بھی گنے گا. اور یہی وجہ ہے کہ باوجود ان انبیاء اور مرسلین کے وفات کا ولادت کا دن نہیں منایا گیا, یوم ولد, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت سے ان پر سلام اور برکتیں شروع ہے. اور پھر دوسرا لمحہ ایسا ہے دنیا سے سفر کا, ویوم یموت, وہ بھی انجام بخیر ہو, عاقبت محمودہ ہو, الہی عاقبت محمود گردار. اور تیسرا دن جب میدان حشر میں لوگ قبور سے اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا حشر بہترین فرمائے. انبیاء و مرسلین, اولیاء و متقین, ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب جوار میں اللہ تعالیٰ ہمیں واپسی اس دنیا کے میدان قیامت میں نصیب فرمائے. وبهذا القدر نكتفي اليوم, فلله الحمد اولا واخرا, وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه. الحمد لله رب العالمين, اللهم صل وسلم على النبي وعلى اله واصحابه وبارك وسلم وسلم عليه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا, وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان, وجعلنا من الراشدين المهديين.
اللهم اجعلنا آمنين محفوظين مسكونين غير متفتنين كل حين ومكان. اللہ تعالیٰ راستے محفوظ فرمائے، شہر اور ملک میں امن قائم فرمائے، مدرسے مسجد علماء طلباء جہاد اور مجاہدین سب کی عزت آبرو بلند فرمائے، حفاظت و نصرت نصیب فرمائے، تفسیری نشست آسان فرمائے، شرکت کرنے والوں کو، خدمت کرنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، رہنے سہنے والوں کو، آنے جانے والوں کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، صلی اللہ علیہ وسلم.